الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين صاحب الكوثر والعطاء سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى
بیٹا میں آپ کو سنے میں ماجا کہا تھا یہ ابو داؤد ہے
اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک بہت ہی مبارک اور برگزیدہ عنوان پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جس کا عنوان تھا سورۃ الکوثر کی ابتدائی آیات کی تشریح۔ الحمدللہ تقریباً چار دروس اس پر سورۃ کوثر کے تعارف پر گزر چکے ہیں، جس پر مختلف جہتوں سے اور مختلف جہات سے مختلف پہلو سے اس کو کیا گیا ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سننے والے برائے کرم میرے آگے تشریف لے آئیں، یعنی سامنے کی طرف وہاں سے اٹھ کر، تاکہ محفل کے آداب بھی ملحوظ رہیں۔ یہ سامنے تشریف لے آئیں جو سننا چاہتے ہیں، تاکہ ایک سوئی موضوع کے اندر رہے۔ سورۃ الکوثر جس کو ترتیب کے اعتبار سے ذکر کیا گیا اور لفظ کوثر کے عنوان اور اس کی ابحاث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور معاملات ذکر کیے گئے، یہاں تشریف لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں، آئیے، سننا چاہتے تو آگے آئیے۔ اور یہ وظائف پڑھنا جائز نہیں، جب تقریر ہو رہی ہو تو تسبیح نہیں پڑھا جاتا، یہ مجالس کے آداب کے خلاف ہے۔ آئیے آئیے، وظائف سے پہلے ہمیں مجالس کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں پر درس واعظ و نصیحت ہو رہا ہو وہاں پر وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مکان کو چینج کریں، اس لیے کہ اس وظائف سے زیادہ فضیلت اس درس کی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی منقبت، سب سے بڑی فضیلت سورۃ الکوثر جو ذکر کی جا رہی تھی، اور آج اس کا اختتامی یعنی ہماری طرف سے وقت کے پیرائے کے اعتبار سے، وقت کی وسعت کے اعتبار سے، آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی ساعتوں کے اختتام کی وجہ سے، اگر کل چاند نہ ہوا تو انشاءاللہ کل دوبارہ نشست کی جائے گی، لیکن یہ ایسا بابرکت موضوع ہے کہ جس پر اتنے وافر انداز میں علماء نے اپنے مبارک جملے بارگاہ رسالت میں پیش کیے ہیں اور اپنی خدمت کو پیش کیا ہے، کہ اس کو تفصیل کے ساتھ کئی مہینوں پر بھی رکھا جائے تو وہ دلائل اور وہ خدمات، وہ مبارک خدمتیں جو علماء اور مشائخ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے ذکر کی ہے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الکوثر کے معنی اور مفاہیم ذکر کیے جا رہے تھے کہ کوثر کا معنی کیا ہے اور کوثر کہتے کس کو ہیں، کوثر کا حصول کب سے ہوا، کوثر کے 16, 24 اور اس سے زیادہ معانی مفسرین نے ذکر کیے، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہما نے کوثر کا جامع ترین معنی ذکر کیا کہ اس سے مراد ہر خیر کثیر ہے. حضرت اسماعیل حقی امام قرطبی نے اس کا معنی ذکر کیا کہ اس کی دو جہتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری جہت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ظاہری اور باطنی جو نعمتیں عطا فرمائی اس میں ظاہری نعمتوں سے مراد دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں، اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ تمام علوم لدنی اور وہ خاص اللہ کے راز اور وہ خاص علم خاص جس کو علم الغیب کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کوثر کے ضمن میں اپنے حبیب کو ان تمام سے بہرمند فرمایا. اسی کے ساتھ سورہ کوثر کے معنی کو کشادہ اور کھولنے کے لیے ہم نے ایک بات اور ذکر کی تھی کہ اس میں الف لام جو سورہ کوثر ان آتینا کل کوثر، تو یہ کل کاف کو جو ہم الف لام سے ملاتے ہیں، اور کوثر کو جب لکھا گیا ہے قرآن میں موجود ہے تو اس کے کوثر کے اوپر الف لام ہے، تو اس الف لام کی میں اور ایک وسعت اور ایک اور بہت واضح مفہوم موجود ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ان انعامات کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے. لہذا آج میں چند بہت محبوب اور ضروری حوالے اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول فرمائے. نشست کو بڑے باادب انداز میں رکھیے اور اپنی ہر سکنات اور اپنی ہر سانس پر مکمل مطلع رہیے تاکہ ادب و لحاظ کے ساتھ یہ گلدستہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جائے. درود پاک محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم. میں ایک درود پاک آپ کو پڑھا رہا ہوں، ذرا مل کر پڑھیے. اس سنن ابن ماجہ کے اندر یہ درود پاک ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے پڑھا ہے. بڑے مقبول کلمات ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ وہ مبارک درود پاک ہے جو صحیح حدیث کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ باب صلاۃ علی النبی باب نمبر 25 اور حدیث نمبر 906 میں ذکر کیا گیا. اس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الکوثر کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بے بہا نعمتیں عطا فرمائی اور ایسی خیر کثرت عطا فرمائی جو شمار اور حد حساب سے باہر ہے، اسی میں ایک انداز یہاں پر جو کیا گیا. کیا صرف ہم لفظ کوثر ہی پر گفتگو کر رہے ہیں؟ ورنہ اس سے پہلے کہ میں نے کلمات کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی کہ اس میں بھی معنوں کا اور علم کا بہت سمندر موجود ہے، اور ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظمت کو سمجھنے کے حوالے سے بہت عظیم رہنما اصول اس میں موجود ہے، جو لفظ انا میں موجود ہے، اعطینا میں موجود ہے، کا میں موجود ہے، ال میں موجود ہے، کوثر میں موجود ہے. تو انا اعطینا کل کوثر، اس کے ہر ہر حصے کے اندر معرفت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت ذات مصطفیٰ کریم اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو بڑے خوبصورتی سے پیش کیا گیا. میں نے عرض کیا کہ کوثر کا معنی جنت کی نہر کرنا، یہ ایک اس کی ایک شق تھی، ورنہ کوثر سے مراد نبوت بھی ہے، کوثر سے مراد قرآن بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد آپ کی اولاد بھی ہے، کوثر سے مراد علماء بھی ہے، کوثر سے مراد علم ظاہری بھی ہے، کوثر سے مراد علم باطنی بھی ہے، کوثر سے مراد اخلاق ظاہری ہے، اخلاق باطنی ہے، کوثر سے مراد زمینی خزانوں کی ملکیت ہے، کوثر سے مراد ہواؤں کے خزانوں کی ملکیت ہے، کوثر سے مراد نباتات پہ تصرف کا مکمل اختیار ہے، کوثر سے مراد جمادات پر مکمل تصرف کا اعتبار اختیارات دیے گئے، کوثر سے مراد عالم ناسوت، عالم ہاہوت، عالم ارواح، عالم شہادت اور عالم آخرت کے تمام اختیارات دیے گئے، آسمان بالا، کائنات بالا کے ساتھ و آسمان میں موجود تمام چیزوں پر آپ کو تصرف اور معاملات دیے گئے، یہ سارے معنی کوثر کے اندر آتے ہیں اور اسی کو ذکر کیا گیا انا اعطینا کل کوثر. اس پر میں نے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جذباتی دلائل ہیں، یہ محض حبی دلائل ہیں، اس میں اور کسی چیز کا اعتبار نہیں، ایسا نہیں. میں نے اس سے پہلے کئی اجلہ مفسرین کے اقوال بھی پیش کیے، ابن تیمیہ کے بھی اقوال پیش کیے، آج میں مزید اقوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو اس دلیل کو مزید مستحکم اور مضبوط کرے گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت اور عالم امکان، یہ مختصر ہو گیا اس کا، عالم امکان کے جس قدر گوشے ہیں وہ تمام کے خیر و برکات و تصرف و ملکیت اللہ رب العالمین نے اپنی جناب سے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ لفظ کوثر اور سورہ کوثر کے معانی جو آج تک علماء نے لکھے ہیں، جو احادیث میں اس کی تشریحات موجود ہے، صحابہ کے فرامین میں موجود ہیں، مفسرین کی مبارک زبانوں میں موجود ہے، سیرت نگاروں کی وہ تشریحات میں موجود ہے، ائمہ لغات میں اس کو لغوی اعتبار سے جو کشادہ کیا، ان تمام کو دیکھ لیا جائے تو کوئی مسلمان ادنا علم رکھنے والا بھی حضور کے علم کا، حضور کی شفاعت کا، حضور کی عطا کا، حضور کے سننے کا، حضور کے دینے کا، حضور کے مالک کل ہونے کا اختیار کا انکار نہیں کر سکتا. دراصل یہ جاہلوں کی پوری ایک جماعت ہوتی ہے جو یہ خامخواہ ہر چیز کو اپنے اوپر قیاس کرتی ہے اور پھر اس پر مناظرے گرم کر دیے جاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کا اٹھ پٹانگ قسم کا استدلال کر کے بات لائی جاتی ہے. یہ سراسر ان کے مرتبے کی جہالت ہے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم آ گیا، اور علم تو حضور کے مقام کو سمجھے بغیر آ ہی نہیں سکتا. تو لہذا علم تو ملے گا ہی کوثر سے. تو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوثر کی وضاحت کو نہیں سمجھ سکا، میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں اور بڑے ذمہ داری سے اس بات کو کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتابیں تو لکھ دی، مدرسے تو بنا دیے، لیکن علم ان لوگوں کے پاس نہیں آیا، اس لیے کہ جسے معرفت مصطفیٰ کا علم نہیں آیا اسے کسی چیز کا علم نہیں آیا. اب اسی کو میں تھوڑا سا آگے لے کر آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، جس طرح کہ امام قرطبی سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور امام ساوی سے پیش کیا تھا کہ انہوں نے 16 معنی، صاحب بحر المحیط نے اس کے 26 معنی ذکر کیے ہیں. اسی طرح ایک بات یہاں پر میں نے گزشتہ تقریر میں بڑی قابل غور آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، ان معنی کے اندر یہ ہے کہ انا اعطینا کل کوثر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوثر یہاں پر صفت ہے، اس کے موصوف کو نہیں ذکر کیا. میں نے یہ بات ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ بے شک حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا بے حد، لیکن کس شعبے میں عطا کیا یہ نہیں بتایا گیا. تو یہ علم بلاغت کا اور قرآن کے استدلال کا یہ بنیادی قاعدہ ہوتا ہے کہ جب مفعول کو حذف کیا جاتا ہے تو اس میں ایک خاص معنی کا لامتناہی سمندر ہوتا ہے اور سمجھ کی اتنی وسعت ہوتی ہے کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لیے موصوف کو حذف کر دیا گیا. انا اعطینا کل کوثر، بے شک حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا بے حد. کس شعبے میں؟ تو وہ شعبے اتنے تھے کہ اس کو ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ کہا جاتا انا اعطینا کل کوثر فی الشفاعۃ، انا اعطینا کل کوثر فی النبوہ، انا اعطینا کوثر فی الامہ، تو یہ چند چیزیں ہوتی تو امت کے نام سے، نبوت کے نام سے، علم کے نام سے اس کو سامنے موصوف کو لایا جاتا کہ اس شعبے میں آپ کو بے حد عطا کیا گیا، اس شعبے میں بے حد عطا کیا گیا. لیکن جس شعبے میں بے حد عطا کیا گیا وہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ حد حساب میں نہیں آ سکتے تھے. اس لیے علم معنی کو علماء نے ذکر کیا انا آتیناک الکوثر, جس شعبے میں عطا کیا وہ نہیں بتایا بلکہ عطا کو ذکر کیا کہ حبیب ہم نے بے شک آپ کو بے حد عطا کیا. کیا عطا کیا, کس شعبے میں عطا کیا, تو وہ حد حساب, حد تحریر, حد بیان سے باہر تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے موصوف کو حذف کر کے صرف کوثر کو ذکر فرمایا. اور امام کی تازگی کے لیے بات میں عرض کر دوں آپ کے لیے, جو اختیارات مصطفیٰ پر بکواس کرتے ہیں اور حضور کی عطا پر تبرہ کرتے ہیں, تو میں عرض کروں کہ یہاں پر لفظ کوثر کے بعد موصوف کو محذوف کر کے اللہ نے بتا دیا کہ میرے محبوب کی عطا ایسی ہے, اور میرے محبوب کا خیر کثیر, اور میرے محبوب کی ملکیت و تصرفات جو ہم نے اپنی جناب سے اسے عطا فرمایا ہے. تو کسی کو کیا فکر ہونی چاہیے اور کسی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے جب رب کریم نے اتنے دعوے سے کہا انا بے شک ہم. یہ ان منافقوں کے منہ پر چڑھ کر قرآن کرام کرتا ہے, فرمایا محبوب خود نہیں کہہ رہا, ہم کہہ رہے ہیں انا, ہم نے دیا ہے. تم محبوب سے کیوں بات کرتے ہو, ہم سے بات کرو نا, ہم سے بات کرو, دینے والے سے بات کرو. جس کو دیا گیا اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, اس کے انعامات کے خلاف بھونک رہے ہو, تو اس سے کیوں باتیں کرتے ہو, ہم سے بات کرو, دیا تو ہم نے. اور تمہاری ضروریت کیا, تمہارا نانا نمرود ہم سے نہیں لڑ سکا, تو تمہاری یہ چھوٹی سی ضروریت کیا لڑے گی. تو فرما انا ہم نے, یہ دعوے موصوف تھے, انا ہم نے, آتینا مالک بنایا ہے. آتینا نہیں کہا, حمزہ تا, دیکھیں ذہن میں املا دیکھیں, حمزہ تا یا نون, جس ربنا آتینا پڑھتے نا, آتینا کا رسم الخط آپ کے ذہن میں ہے, آتینا. اسی طرح ایک آتینا بھی دینے کے لیے ہوتا ہے, مانگنے کے لیے ہوتا ہے, اور آ حمزہ کے بعد عین یہ بھی ہوتا ہے, لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. جو حمزہ اور تا کے ساتھ ہوتا ہے وہ وقتی طور پر عطا ہوتی ہے, جس کا حساب و کتاب بھی بعد میں لیا جائے, لیکن جو آتا یعطی اعطا عین کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا معنی ہے مالک بنا دینا اور کوئی حساب نہ لینا. فرما ان آتینا, آتینا نہیں آتینا. لہذا آپ اس صورت کے لیے تلفظ کو بھی صحیح کر کے رکھیں, اس لیے کہ اگر عین کے معنی کو آپ نے ہٹایا تو جو روح ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی. ان آتینا نہیں ان آتینا, آتینا تو یہ جو ان آتینا ہے, یہ آتا یعطی اعطا, یہ جو ہے اعطا جو اس کا مصدر آ رہا ہے, اس کا معنی ہے دے دینا, اور دینا بھی اپنی مرضی سے اور اگلے سے خوش ہو کر دینا, اور ایسا دینا کہ مالک بنانا, اور ایسا مالک بنانا کہ پھر حساب بھی نہیں مانگنا. یہ بھی فرق ہے, تو دیکھیں کتنا وسوخ ہے اس میں. ان آتینا کل کوثر, انا بے شک ہم نے, آتینا مالک بنا دیا, ال بہت سی چیزوں کا, کوثر لامتناہی انعامات کا. تو نجدیوں تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے, رب سے بات کرو. اور تم محبوبوں کے شعروں پر اعتراض کرتے ہو, نعتخوانوں کے اشعار پر اعتراض کرتے ہو, تمہیں ضرورت ہے قرآن سے آیت نکال سکو. میں نے کہا کہ یہ قرآن کا ذمہ اللہ نہ اٹھاتا تو بیدنے, تم جس طرح حدیثیں نکالتے ہو کتابوں سے اس طرح تم نکال دیتے. اور ان کا یہ پورا کام ہے, دستور ہے, یہ اس پر کام کرتے ہیں, بڑی چمتکاری کے ساتھ یہ صاف کرتے ہیں. دیوبندیوں کا مکتبہ میر کتب خانہ یہ آرام باغ کے اوپر ہے, اس میں میرے پاس وہ کتاب حدیث شریف موجود ہے جامع ترمذی, اور یہ خود منہ چھپا کے بھاگتے ہیں اس میں. وہ جو نابینا کو حضور نے عمل بتایا تھا نا کہ جا اور تو دعا کر تجھے آنکھیں آ جائیں گی, تو اس میں حضور نے دعا سکھائی تھی, اللہم انی اتوجہ بکا بنبی رحمت یا محمد, تو انہوں نے ترجمہ چھاپا اس میں یا کاٹ دیا ہے, یا کاٹ دیا ہے. تو میں نے کہا اگر تمہیں تکلیف یا سے تھی تو حدیث میں خیانت کیوں کر رہے ہو, کیونکہ یہ تو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا. اگر تمہیں یا سے تکلیف تھی تو نیچے انڈر لائن کر کے اپنی بکواس جو لکھنی ہوتی تم لکھ دیتے کہ بھئی یہ جائز نہیں, فلانا ڈھمکانا, جو تمہارا نظریہ ہے جو تم اس پہ دکان بیچتے ہو. لیکن حدیث کو تم بدل رہے ہو, یہ تمہارے کہاں سے اختیار آ گیا کہ تم یہ سمجھ لو کہ لوٹا بستر اٹھا کے تم اتنے مختار ہو جاؤ گے. تو یہ میں ان کی خیانت آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بات اور, سعودیوں میں جو ہاتھ صاف کیا ہے وہ یہ ہے, امام بخاری کی کتاب ہے, بخاری شریف کے علاوہ امام بخاری نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. آپ کی تاریخ میں کتاب ہے ادب, تاریخ صغیر جو اسماء الرجال میں, ایک تاریخ کبیر ہے, امام بخاری کی خود مستقل کتابیں, اور ایک ان کی فضائل میں کتاب ہے ادب المفرد, جس کو ادب المفرد بھی کہا جاتا ہے. اس کے دونوں نسخے میرے پاس ہیں. جو آج کل چھپ رہا ہے نا, اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے حدیث ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس کو نقل کیا ایک باب کے تحت, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت رضی اللہ ابن عمر ان کے پاؤں جو تھا وہ دونوں بالکل سن ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں جو تھے وہ بالکل سن ہو گئے، دونوں پاؤں سن ہو گئے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ان کا ہم نشین، ان کا ندیم، اس نے کہا اذکر الناس احب الیک، کہ جو اللہ کی مخلوق میں آپ کو سب سے پیارا ہو اس کو پکارو. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، یہ ہم نے لکھی ہے، یہ مسجد حبیب والا نے لکھی ہے، یہ بریلویوں نے لکھی ہے، یہ حدیث پاک ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی لکھنے والے امام بخاری ہیں، اور آج سے 1300 سال پہلے یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں. تو جب ان کے دونوں پاؤں سن ہو گئے تو ان کو ظاہر سی بات ہے جب پاؤں سن ہوتا تکلیف ہوتی ہے، تو جب وہ بے چین ہوئے تو ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا اذکر، یاد کرو، ذکر کرو، ندا کرو اسے، احب الناس الیک، جو تمہارے نزدیک اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہے خلق میں. تو حدیث پاک میں حضرت عبداللہ، حضرت امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے آواز لگائی یا محمد، تو کہتے ہیں انہوں نے یا محمد کہا تو اسی وقت ان کے دونوں پاؤں صحیح ہو گئے. انہوں نے کیا کیا ان پنڈتوں نے، ان پنڈتوں نے یہ کیا کہ یہ یا محمد تھا نا، اس میں سے یا کو غائب کیا. اور سعودیوں نے ایک کتاب چھاپی ہے، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہضم کرنے کی طاقت ہے، ہاں کتاب موجود ہے ہمارے پاس، ہم مرزا کی طرح جھوٹ نہیں بول رہے، آگے بول رہے ہیں یہاں پر، صحیح ہے، یہ علمی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو ذرا سمجھیے آپ. تو اس میں یا کا لفظ غائب کیا ہے، اور یہ ہے کہ محمد آ، ہم نے کہا یہ کیا ہے، اور جس سے وہ لیا گیا تھا مسند بنی جعدہ جو اصل کتاب ہے اس میں بھی یا موجود ہے، بیروت کے پرانے نسخوں میں یا موجود ہے. میں ایک دفعہ 2001 یا 2002 میں گیا عمرے کے لیے، تو وہاں پر ایک مکتبہ بند ہو رہا تھا، مکتبہ سلفیہ جو ان کا تھا وہ بند ہو رہا تھا، تو انہوں نے کتابیں روڈ پر لگائی ہوئی تھی کہ میں 5-5 ریال میں خرید لوں، تو میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے ایک نسخہ بیروت کا چھپا ہوا ملا، اس میں لفظ موجود تھا یا محمد، یا کا لفظ اس کے اندر موجود، وہ نسخہ بھی میرے پاس موجود ہے. اور دوسری بات چھوڑیے، یہ جو یا محمد کا الفاظ ہے یہ صرف حضرت امام بخاری نے نہیں لیا، یہ قاضی یاز جیسے عظیم محدث نے اپنی شفا میں بھی لیا ہے. اور شفا کی تخریج دو بڑی مشہور ہے، ایک ملا علی قاری کی شروع شفا اور ایک علامہ خفاجی کے نسیم الریاض، ان دونوں میں آپ دیکھیے ملا علی قاری نے جب حدیث کی شرح کی ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا کیوں کہا، یا محمدہ ہو، یہاں دو ندا ہے، ایک یا جو خود ایک پکارنے کے لیے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، یہ زبر نہیں ہے، یہ مستقل ایک حمزہ ہے، اور یہ حمزہ استعانت ہے، یا محمد، یا محمدا، اور یہ عربی گرامر کے بعد میں ساری کتاب موجود ہے کہ منادا کے بعد جو الف مذکور ہوتا ہے وہ استعانت کا ہوتا ہے، وہ مدد کے لیے ہوتا ہے. محمدا اگر یا بھی تم نے لکھا ہے تو الف ابھی موجود ہے، وہ الف یا سے زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے، اس لیے کہ محمدا عربی گرامر میں یہ خالص مدد کے لیے آتا ہے، تو محمدا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے. اور علامہ قاری نے نسیم الریاض نے لکھا اس کے بریکٹ کے اندر، فرمایا کہ فصاحا، یا کا معنی کیا ہے حضرت امام ملا علی قاری نے، یا محمدا جو کہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمدا، تو اس کا معنی کیا کہ فصاحا، اور حدیث کے الفاظ بھی لگا فصاحا، فا صاد الف ہا، فصاحا معنی ہوتا گلا پھاڑ کے چیخنا، فصاحا معنی چیخنا زور سے، تو روایت ہے کہ فصاحا یا محمدا ہو، تو انہوں نے زور سے کہا یا محمدا. تو یہ یا محمدا جو آپ نے فصاحا چیخ ماری، دل میں نہیں کہا، دل میں ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیہ کا تو ان کے پیٹ میں مروڑ آتا، کہتے ہیں نبی سلام علیہ کا نہیں، ہم نے کہا تمہیں بھگانے کے لیے یا نبی سلام علیہ کا کہتے ہیں، یہ یا لگانا ہے تاکہ منافق اور مومن کے اندر فرق ہو جائے، اور اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے صرف محمدا نہیں کہا یا محمدا کہا. اور اس کے زہر ملا علی قاری نے شرح شفا اٹھا کر دیکھیے، اس میں موجود ہے فنادا بضمن الاستغاثۃ، یہ ملا علی قاری نے وضاحت کی ہے کہ آپ نے پکارا اس لیے تھا کہ حضور میری مدد فرمائیں. استغاثہ جو ہے، استغاثہ کا مادہ اشتقاق غوث، غین واو تھا جو غوث اعظم کا، غوث مددگار، اور یہ چلا گیا باب استفال کے اندر. تو استغاثہ باب استفال کی علامت ہوتی ہے کہ حروف اصلی سے پہلے سین اور تا واضح ہوتے ہیں, اور عربی گرامر کے اندر باب استفال جو ہے یہ طلب فعل کے لیے آتا ہے. تو مدد تو یوں ہی طلب خیرات کے لیے, لیکن وہ آ جائے باب استفال کے اندر تو معنی اس کا دگنا ہو گیا. کہ ملا علی قاری کہتے ہیں بے ضمن استغاثہ کہ انتہائی شدید مدد کے مطالبے کے لیے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو پکارا تھا. تو یہ میں نے ضمن میں باتیں آپ کی خدمت عرض کی ہے کہ یہ چوری چکاری کرتے ہیں لیکن یہ قرآن میں نہیں کر سکتے. انا آتینا کل کوثر, اللہ رب العالمین نے کوثر کی ضمن میں اس بات کو ذکر کر کے اس بات کو وضاحت کر دیا کہ جس طرح یہ حدیث میں ہاتھ صاف کرتے ہیں. ایک میں سچا واقعہ آپ کو بتاؤں, مصنف عبد الرزاق جو چھپی ہے نا نور والی حدیث جو نیا نسخہ چھپا ہے, مصنف عبد الرزاق حضرت امام بخاری کے استاذوں میں سے گزرے ہیں, حضرت محدث عبد الرزاق, ان کی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق, اور وہ کتاب جو ہے وہ تھوڑی ناقص ہے. مثال کے طور پر جو شیخ نے کتاب مرتب کی تھی اس زمانے میں شاگردوں سے کچھ ضائع ہو گیا لیکن جتنا ملا وہ چھپ گیا. تو وہ تقریباً کتاب ہے 1200 سال 1100 سال پرانی کتاب امام بخاری کے استاذوں میں سے. تو اس میں آج بھی اگر آپ پہلی جلد اٹھا کر دیکھیں تو غسل کا باب بندھا ہوا نیچے حدیث نہیں ہے, اور جس نے پہلی دفعہ چھاپی ہے نا اس نے بریکٹ میں لکھا تھا کہ مجھے حدیث نہیں مل پائی اس لیے کہ امام کی کتابیں ضائع ہو گئی, کیونکہ انہوں نے کئی جلدوں کے اندر حدیثیں جمع کی تھی. تو کچھ کتاب الصلاۃ کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا, کتاب الطہارت کا ضائع ہو گیا, لیکن جو بچ گیا تو اس کے ساتھ انہوں نے مکمل کتاب کا سیٹ چھاپا ہے جو آج بھی موجود ہے, بیروت سے بھی چھپتا ہے مصر سے بھی چھپتا ہے. تو جو عنوان انہوں نے دیا ہے کہ باب التیمم, تو نیچے اگر حدیث مل گئی تو لکھ دیا, نہیں ملی تو نہیں لکھا. اسی طرح اس کے اندر نور والی حدیث موجود تھی کہ جابر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. یہ حدیث اس کے اندر موجود تھی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج سے پہلے 600 700 800 سال کے تمام علماء اپنی کتابوں کے اندر جب نور کا مسئلہ لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ہاں مصنف عبد الرزاق میں حضرت جابر سے نور والی حدیث ہے. لیکن آج اگر ہم مصنف عبد الرزاق اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں حدیث نہیں ہے, یعنی نسخہ غائب ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس شاید جو نسخہ موجود تھا اس میں حدیث تھی, ورنہ جھوٹ تھوڑی بولتے. علامہ جلالی سیوتی نے لکھا ہے, علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا, صاحب زرقانی نے لکھا, پیچھے کے سارے بزرگوں نے لکھا ہے. تو ان علماء کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بات تھی لیکن بعد میں نکال دی گئی یا ضائع ہو گئی. تو اس پر علماء نے محنت شروع کی کہ اس حدیث کو تلاش کیا جائے. کیا کیا جائے؟ میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں. اس کا ایک نسخہ ترکی کے میوزیم میں تھا, پرانا مخطوطہ, ان جو 700 800 سالہ پرانا اس کا ایک مخطوطہ موجود تھا ترکی کے اندر. ہمارے کچھ دوستوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا اس پر, اور دبئی کے جو شیخ تھے حضرت علامہ عیسیٰ مانے جو دبئی کے رائل فیملی میں سے ہیں اور وہ اوقاف کے مدیر تھے اس وقت, یہ بھی میں حال کی بات کر رہا ہوں 98 99 کی, اور سارا دبئی کا اوقاف ان کے ہاتھ میں تھا, اور وہ دبئی کے اوقاف اوقاف جانتے مذہبی سارے معاملات ان کے بعد, اور وہ کٹر سنی, ہاں بہت متسلب قسم کے سنی, اور ان کو بریلی شریف سے خلافتیں بھی ہیں, اور بڑے متسلب اور بہت بڑے عاشق رسول, اور عربی ہونے کے اعتبار سے نجدیوں کے سخت دشمن. اور انہوں نے اپنے دور میں جو کام کیا وہ لاجواب کام کیا. ان کی تقریباً کتابیں میرے پاس موجود ہے, ان کی ایک بہت بنیادی کتاب ہے التعمل فی مسئلۃ التوسل, اور توسل پر انہوں نے سعودی علماء کی جو دجیاں اڑائی ہیں, بن باز وغیرہ ابن تیمیہ نے جتنے اعتراض توسل میں قائم کیے تھے. مزہ تب تھا کہ گھر کے بندے نے ان کا حال خراب کیا, اور انہوں نے ابن تیمیہ کے تمام اعتراضات کے جوابات, ابن باز کے تمام جوابات, مفتی اعظم سعودیہ کے تمام اعتراضات کے جوابات دے کے ان کو دعوت فکر دی کہ اب اس کا جواب لکھ کر بتاؤ. تو وہ بڑی بنیادی کتاب ہے جو کئی سالوں سے لاجواب ہے, وہ میرے پاس موجود ہے, میں دبئی سے لایا تھا کتاب التوسل, وہ میرے پاس موجود ہے, بہت پاکیزہ کتاب. اور مصر کے ایک عالم گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تھی اخطا ابن تیمیہ فی حق رسول و اہل بیتہ, شیخ طہا نے. انہوں نے کیا کیا کہ ابن تیمیہ کی ساری کتابوں کو پڑھا, کیونکہ خود عربی تھے, ساری کتابوں کو پڑھا. پڑھنے کے بعد چھوٹے کام سے لے کر بڑے تک, یہ آخری نشست اس لیے میں کچھ تاریخی بات کر رہا ہوں, چھوٹے سے لے کر آخر تک ساری کتابیں ابن تیمیہ کی پڑھی, اور اس نے جہاں جہاں پر رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں اور اہل بیت کی گستاخی کی, انہوں نے پورا ایک مقالہ اس پر تیار کیا جس کو آپ کہیں گے کہ جناب پی ایچ ڈی کر دیا اس کے اوپر پورا, اور پوری ضخیم کتاب وہ ہمارے پاس موجود ہے, اخطا ابن تیمیہ فی حق رسول و اہل بیتہ, کہ ابن تیمیہ نے حضور کے حق کے لیے حضور کی جو شان ہے اس میں اور اہل بیت کی شان میں جو خطائیں کی ہیں وہ جمع کیا, اور سعودی علماء کا کہ یہ تمہارا شیخ الاسلام اس کا جواب اب لے کر آؤ. تو ان علماء نے بڑا کام کیا عرب کے اندر جو میں نے ضمن آپ کی خدمت ذکر کیا. شیخ عیسیٰ معنی صاحب نے اس وقت حدیث نور کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی, یہاں تک کہ ہم نے ایک واسطہ, میں نے یہ بات براہ راست ان سے نہیں سنی ہے لیکن جو ان کے قریب لوگ تھے علماء ان سے میں نے سنی ہے کہ شیخ خود ترکی پہنچے اس وقت, کیونکہ ظاہر سی بات ہے خود بہت بڑے امیر تھے اور بہت بڑے عالم اور عاشق رسول تھے اور پھر ان کے پاس وزارت کا منصب تھا تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنی وزارت کی سورس استعمال کی اور ترکی کے وہ پرانے میوزیم کو انہوں نے اور کتب خانے کو انہوں نے کھلوایا اور اس میں جو پرانے مخطوطے یہاں تک کہ جو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید وہ بھی موجود, وہ پرانے مخطوطے جہاں پر موجود تھے وہ خاص حجرے کو کھلوایا. تو آپ یقین جانیے میں آپ کو, اس عالم نے مجھے بتایا کہ شیخ ادھر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ وہ ایک جلد وہاں پر موجود تھی مصنف عبد الرزاق کی, جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 400-500 صفحے کی جلد تھی جو آج تک نہیں ملی ہے, وہ وہاں پر موجود تھی. اس کے مخطوطے میں سارے صفحے موجود تھے لیکن جہاں حدیث نور تھی اس کے 4 صفحے کسی نے اڑا دیے تھے وہاں سے, جس میں حدیث نور تھی اس کے 4 صفحے وہاں سے غائب کیے ہوئے تھے. اور جب تحقیق کی گئی پوچھا گیا تو انہیں ریال والوں نے ریال کے ذریعے سے لائبریری کے سروے کا ٹائم لیا تھا اور وہیں پر وہ خیانت ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہودی جس طرح چن چن کر توریت سے اور نصرانی جس طرح چن چن کر انجیل سے آیات کو نکالتے ہیں, اس طرح ان ظالموں نے چن چن کر حضور کی عظمتوں کو چھپانے کی کوشش کی. لیکن میں نے کہا انا آتینا کل کوثر, میرے حبیب کا سب سے بڑا مجدہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کچھ؟ تو یہ قرآن میں تو تحریف تم نہیں کر سکتے, اور کتنوں کے سینوں سے نکالو گے کتنوں کو مارو گے. یہ انا آتینا کل کوثر تو یہ ہمیشہ قرآن کے اندر موجود رہے گا اور اس کا معنی ہوگا کہ محبوب نور کیا ہے, ہم نے تو بے حد و بے حساب چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. انا آتینا کل کوثر, بے حد و بے حساب چیزیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. یہاں پر جو ایک میں بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کو سنیے, پھر میں آگے ایک حوالہ ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ میں نے عرض کیا کہ کوثر سے پہلے موصوف جو ہے وہ نہیں ذکر کی کس چیز میں. اسی طرح میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ عربی گرامر کے اندر کبھی جو لفظ ترتیب کے ساتھ گرامر کے اعتبار سے آنے چاہیے اس میں کبھی آگے پیچھے اس کو کیا جاتا ہے, تو آگے پیچھے کرنا یہ لفظ کو حذف کرنا یہ عربی بول چال کے اندر اس لیے ہوتا ہے تاکہ معنی کے اندر کشادگی پیدا کی جائے. جس طرح کہ میں نے سورہ فاتحہ کی مثال آپ کو دی, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد مالک یوم الدین, اور اب آیت یہ ہونی چاہیے تھی نعبد ایاک نستعین ایاک, یہ اصل بنتا ہے قرینہ عربی گرامر کے اعتبار سے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین ہے نا, تو یہ ترتیب جو بننی چاہیے وہ یہ کہ نعبد ایاک ونستعین ایاک, یہ بنتا ہے اس لیے کہ فعل فاعل پھر مفعول ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عربی گرامر کے اندر اگر قاعدے سے دیکھیں تو قرآن کے اندر, قرآن عربی گرامر کا پابند نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو, عربی گرامر کے اصول قرآن ہی سے نکلتے لیکن علماء اس میں بڑے پریشان ہوئے کہ گرامر کے جو اصول ہمیں ملے ہیں اور جو زبان کا لب و لہجہ اور نزاکت بول چال کے جو شرائط اور قواعد اور آداب ہیں اس میں تو ہونا چاہیے نعبدو ایاکا ونستعین ایاکا, ایاکا لاسٹ میں آنا چاہیے, یہ شروع میں کیوں آیا ہے؟ تو وہاں پر تمام علماء نے لکھا کہ جب کلمے کے اندر حصر اور کلمے کے اندر معنی کے اندر حصر اور انفرادیت پیدا کرنی ہوتی ہے تو مفعول کو پھر فعل پر مقدم کیا جاتا ہے. اگر آیت یوں ہوتی نعبدو ایاکا ونستعین ایاکا تو معنی ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں, لیکن اب مانا ہوتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی, تو یہ جو ہی اور حسر آیا ہے یہ مفعول کو مقدم کرنے سے آیا ہے, ورنہ پہلے سیدھا سیدھا جا رہا تھا کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں. نہیں, یہ ترجمہ اب ٹھیک نہیں ہوگا, بلکہ مانا یہ آتا نابود کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ حسر ہے. اب آپ دیکھیں تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں, زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے اور معنی کے اندر اور عقیدے کے اعتبار سے اشادگی ہے. تو یہ گرامر کے اندر, ابھی گرامر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی, اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو یہاں پر بھی مفعول حذف ہے کہ کس چیز میں آگے نہ بڑھو, نماز پڑھتے وقت آگے نہ چلے جائیں, یا حضور چل رہے ہو تو تب آگے نہ چلے جائیں, یا حضور بیٹھے ہو تو آپ کے آگے سے گزر جائے, کب آگے نہ جائے؟ تو مفسرین نے کہا یہ مفعول جو حذف کیا نا, یہ اس لیے کیا کہ کبھی بھی آگے نہیں جانا ہے, نا نہ کلام میں آگے جانا ہے، نہ سوچ میں آگے جانا ہے، نہ عشق میں آگے جانا ہے، نہ مزاج میں آگے جانا ہے، کبھی بھی نہیں جانا ہے. تو کبھی بھی نہیں جانا، یہ بہت سارے شعبے تھے. اس لیے مفعول کا حذف کیا، اور صرف یہ کہا کہ اللہ رسول سے آگے نہ جاؤ، کس چیز میں نہ جاؤ یہ نہیں بتایا، اس کو محذوف کیا اس لیے تاکہ عموم کا فائدہ دے. سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ اما السائل فلا تنہر، اور حبیب جو آپ سے مانگتے ہیں آپ انہیں مت جھڑکائیے، ان کو نہ جھڑکیں، ان کو آپ نہ جھڑکیں، اور حبیب ان کو آپ عطا فرمائیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں اس چیز کو منع کر دیا گیا اور نہ ذکر کیا گیا کہ وہ مانگیں گے کیا. آپ سے کہا جا رہا وہ اما السائل فلا تنہر، جو سوال کرنے آ رہا ہے آپ اس کو دو، تو کیا سوال کرے گا؟ روزے کا سوال کرے گا، غسل کا سوال کرے گا، نماز کا سوال کرے گا، حج کا سوال کرے گا، زمین کا سوال کرے گا، مٹی کا سوال کرے گا، گھوڑوں کا سوال کرے گا، تجارت کا سوال کرے گا، آسمان کا سوال کرے گا، کیا مانگے گا؟ وہ کس چیز کو مانگے گا جو دیا جائے گا؟ تو حذف کر کے اس بات کو بتا دیا گیا کہ محبوب مانگنے والے کی کیا نیت دیکھے، وہ تو کچھ بھی مانگ سکتا ہے. تو وہ جو کچھ بھی مانگ سکتا ہے تو آپ اس کو عطا کرتے رہیے. تو یہ وہ عمومیت ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، میں نے کہا جاہل وہابیوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ مسائل فلا تنہر، سوال نبی سے ہی کیا جائے گا. سوال وہ ذاکر نائک جس کی شکل بھی ملون ہو جیسی ہے، اس کی ویڈیو آئی ہے نیٹ پر، اگر اس کے رسول ہو تو میرے الفاظ سخت نہیں لگیں گے. اس نے ہندوستان کے اندر ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا، ایک تو لفظ کے منہ سے نکلا کہ ماننا شرک ہے، کیونکہ وہ باولا ہے نا، اس کو اردو بولنا نہیں آتی، اس کو تو اس کو بولنا تھا. میں تھوڑی تعویل کرتا ہوں اس کے کہنے کا مقصد جو سمجھا، وہ کہتا ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا شرک ہے، تو وہ کہنا چاہ رہا تھا گدا مانگنا اور اس کے منہ سے نکلا ماننا. تو میں نے کہا جب اردو آتی نہیں تھی تو نہ تیری شکل اردو بولنے والوں جیسی ہے، تو تجھے اردو نہیں بولنی چاہیے تھی. تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو ماننا شرک ہے، اس معنی سے تو کافر ہوا وہ، کیونکہ رسول کو نہیں مانیں گے تو مانیں گے کسے؟ تو اس کے مولوی کہتے ہیں نہیں وہ حضرت صاحب کیونکہ کسی اور نسل کے تو اردو نہیں بول سکتے. تو وہ کہنا چاہ رہے تھے مانگنا، تو ان کے مجھ سے نکل کے ماننا. میں نے کہا اگر رسول اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے تو اس آیت سے پھر بھی اس کی تکفیر ہوتی ہے، اس لیے کہ مانگنا رسول ہی سے ہوگا. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو مانگنے والے آئے اس کو دھتکارنا نہیں. اب رسول سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ قرآن نے کہا، اب آیا تو نکال سکتے، حدیث ہوتی تو یہ آگے پیچھے کرتے، ضعیف ہے، فلانا ہے، راوی نہیں ہے، ہمارے بن باز کو پسند نہیں آئے، سعودی والوں کو پسند نہیں آئے، لال رومال کو پسند نہیں آئے. ہم نے کہا قرآن ہے، یہ قرآن ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو مانگنے والے آئے، سوال کرنے والے آئے، جو سوال کرنے والے آئے، مانگنے والے آئے، آپ ان کو جھڑکیے، بولو جھڑکیے. تو قرآن نے خود کہا نا کہ سوال کس سے کرنا ہے، بولو کس سے کرنا ہے، مانگنا کس سے ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے. مانگنا کس سے ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. دیتا اللہ ہے لیکن حضور کو، اور ہم مانگیں گے رسول سے اور رسول ہمیں عطا فرمائیں گے. آگے حدیثیں آ رہی ہیں، تھوڑا توجہ رکھیے گا اس عقیدے کو، میں تھوڑا اور کلیئر کروں گا. لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں آپ کے؟ لوگ کہتے ہیں یہ رسول سے کیوں مانگتے ہو؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں مانگے، قرآن کہتا مانگو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تو تیرے پاس مانگنے والے آئیں گے تو تو دھتکارنا نہیں، یعنی دے دینا. اگر تمہاری توحید اور ہے بھابھی، اور اللہ کی توحید اور ہے، تمہارا دین اور ہے، اور اللہ نے جو دین بتایا وہ اور ہے، وہ تو زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے. تم کہتے ہیں رسول سے مانگو نہیں، اللہ کہتے ہیں مانگنے والے آئیں گے. تو ہم نے تمہارے لوٹے بستر کی بات نہیں ماننی، ہم نے قرآن کی ماننی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب دوسرے مرحلے پر چلو، اس کو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کوثر کی وسعت عطا کی گئی ہے اور جو معاملات کی وسعت عطا کی گئی ہے، تو حضور کو نبوت میں بھی کوثر ہے کہ سارے نبی آپ کے مقتدی اور غلام ہیں، سارے نبی آپ کے. میں نے سوچا تھا کہ یہ پروگرام کروں گا سارے نبی تیرے در کے سوالی، لیکن بھردے جھولی ہم نے کر لیا ہے، انشاءاللہ اس کو کریں گے. لیکن اسی کی ایک خاص قسط میں یہاں پر آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو نبوت میں بھی کثرت دی اور نبوت کے اختیار میں بھی کثرت دی. اب پتا چلا جن نبیوں کو جو ملا تو اصل حضور کے صدقے ملا. تو حضرت سلیمان کو اگر ہواؤں پر حکومت ملی تو یہ حضور ہی کی خیرات ہے. حضرت موسیٰ کو ید بیضہ ملا تو اس سے بڑا کرامت حضور کو ملی ہے. حضرت عیسیٰ کو اگر احیاء موتا کو معجزہ ملا تو حضور کو اس سے زیادہ ملا. کیوں؟ کہ حضور امام ہے اور یہ مقتدی ہے. حضور امام ہے اور یہ مقتدی ہے. اس کو میں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ سوات کے اندر اور دیگر کتاب قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ رب العالمین کے بارے میں دعا کی تھی, قال رب اغفر لی وہب لی ملکا, یا اللہ کہ تو مجھے میری مغفرت فرما اور مجھے ایک خاص ملک اور بادشاہی عطا فرما. خاص ملک اور بادشاہی عطا فرما, اور وہ کیسی بادشاہی؟ فرما لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. یا اللہ وہ بادشاہی, حضرت سلیمان کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو تو نے کسی کو بھی نہیں بخشی ہو. اب یہاں پر دیکھیں اعتراض یہاں کھڑا ہوتا ہے, سنیوں کے ذہن میں نہیں, ان کے ذہن میں, یہ سامنے لے کر آتے ہیں. ہم نے کہا چلو نبی کے لیے نہیں مان, سلیمان علیہ السلام کے لیے تو مان رہے, پھر بھی شرک ہوگا. اس لیے کہ تم تو کسی کے لیے شرک, تو فرد واحد کے لیے بھی ماننا شرک ہوگا اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اختیار نہیں مانتے. کہتے جی سلیمان علیہ السلام کے پاس اختیار ہے, حضور کے پاس نہیں ہے. میں نے کہا کافر پھر بھی تم ہوئے, اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ خدا کسی کو دیتا ہی نہیں ہے. اگر تم حضور کے لیے نہیں مان رہے تو سلیمان علیہ السلام کے لیے تو مان رہے ہو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ باولے کتے کی طرح پھرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ صحیح رخ اگر یہ پکڑ لے تو کامیابی ہو جائے. اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ اختیار مان دیے جائیں تو پھر کون سا توحید ہوتا ہے؟ وہ بھی تو شرک ہو جانا چاہیے بقول تمہارے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں اصل قرینہ کیا ہے. اصل قرینہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ لا ينبغي لأحد من بعد انك انت الوهاب, یا اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما, وہ سلطنت عطا فرما جو مجھ سے پہلے تو کبھی کسی کو نہیں دی. اور وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر ہم نے عطا کر دی, فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب. فرمایا کہ ہم نے فسخرنا له ريح, ہوا کا پورا نظام سلیمان کے دست قدرت میں دے دیا, دست تصرف میں دے دیا. تجری بی امری ہی, تجری وہ ہوا چلتی تھی, بی امر حکم سے, ہی سلیمان. ابھی دیکھیں قرآن کہتا ہے تجری بی امری ہی. لوگ کہتے ہیں انبیاء کو کچھ نہیں دیا جاتا, یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے تجری بی امری ہی, چلتی تھی ہوا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے, رخا ان ہے سو اصاب, اور وہ نرمی سے چلتی تھی, یا جس طرح آپ کا مزاج ہوتا تھا آپ جس طرح حکم فرماتے ہوا اس طرح چلتی تھی. والشیاطین, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور ہم نے صرف یہ نہیں, شیاطین اور جنات جو تھے, کل بنائیں وغواس, اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ہنر مند, یہ سارا نظام اور جناتوں کا سارا نظام اور ہواؤں کا سارا نظام, اب ساری چیزوں میں آ گئی, یعنی ساری کائنات کا نظام ہم نے اٹھا کر سلیمان کے ہاتھوں میں دے دیا تھا. اب یہ دیا کیا کہ پانچ منٹ کے لیے دیا پھر لے لیا, اور جب دیا کیونکہ مشرق سے بھی ہوا چلتی ہے مغرب سے بھی چلتی ہے, تو کیا ایسا تھا کہ سلیمان چلو ہم نے تم کو دے تو دیا ہے تمہارے حکم سے چلے گی, لیکن پھر تمہیں ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ ہم تو کہتے تھے دو دفعہ چل تو نے تین دفعہ کیسے چلا دیا؟ ٹھیک ہے, ہم تو کہتے تھے ایک دفعہ چل تو نے دو دفعہ کیسے چلا دیا, تو کیا پھر حساب دینا پڑے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کو؟ یہ تھوڑی دیر کی بات دے کر پھر لے لیا گیا. تو پہلے جناب تھانوی کا حوالہ یہاں سنیے, پھر میں آگے بات بڑھاتا ہوں. اشرف علی تھانوی نے اسی آیت کریمہ کے تحت اپنی کتاب جو تفسیر قرآن ہے بیان القرآن, اس کے اندر وہ اسی آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہاذا اتاؤنا, آگے اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہاذا اتاؤنا, یہ ہوا ہم نے تیرے ہاتھ میں دی ہے اور تو چلا. یہ ہم سے کہتے ہیں اللہ دیتا ہے نبیوں کو, اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم نے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان کو دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ہاذا آتا ہونا, دیکھیں وہاں پر ان آتا ہی نہ کہا اور یہاں پر بھی وہی سگاڑ ہے, ہاذا آتا ہونا, اے سلیمان یہ ہماری جانب سے تیرے لیے خاص بخشش ہے, فن او امسک, چاہے یہ ہماری طرف سے تیرے لیے خاص عطیہ ہے, آپ جس کو چاہیں بطور احسان عطا فرمائے یا جس سے چاہیں روک لیں, یعنی آپ کی مرضی ہو رہی کہ اس قوم پر ہوا نہیں چلاؤں گا. آپ نے روک لی ہوا اور نہیں چلائی ادھر, اور کچھ لوگوں کا رونا دھونا آپ کو اچھا لگا تو ان پر آپ نے احسان کر, فم من او امسک, چاہے کسی کے لیے بطور احسان چلا دیں چاہے کسی کے لیے روک دیں. فرما بغیر حساب ان, آپ سے کوئی حساب نہیں دیا جائے. قرآن نے ذکر کیا کہ ہاذا آتا ہونا, یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. تھانوی یہاں پر لکھتا ہے کہ جناب اس سے مراد کیا ہے, وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اس سے مراد یہ کہ آپ کو خزانچی نہیں بنایا, اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں, خزانچی نہیں بنایا مالک و مختار بنایا. میں نے کہا اگر ہم فاضل بریلوی کا یہ شعر پڑھیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, تو تبلیغی لوگوں کے سلام جب ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پر رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم. تو یہاں پر مجھے لوگوں نے کہا کہ تبلیغی بات پکڑ کے کہتے ہیں یہ کیسا حاکم، خلق کے حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے صحیح جواب دیا. انہوں نے کہا جی شاہ صاحب کھڑے ہو تو جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھیں؟ اس نے اس کو جواب دے کے دفاع کیا. میں نے کہا دفاع نہ کرتے تم اس کو ہمارے پاس لاتے، ہم بتاتے ہیں کہ خلق کے حاکم حضور ہیں. سورہ المائدہ میں قرآن کہتا فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک کا، اے حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک تجھے حاکم نہ مانے. میں نے کہا ریونڈی اور لوٹا رگڑنے کی بجائے تم قرآن پڑھتے نا کسی عاشق کے پاس، تو تم فائیے شعر کسی اہرے غیرے نتو خیرے کے نہیں، امام احمد رضا کے اشعار ہیں جو سراسر قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب قاسم کی بات میں آگے کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر تھانوی جی نے اس بات کو لکھ دیا کہ صرف خزانچی نہیں مالک و مختار بنایا، مالک و، اور یہی تو بات حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے کی تھی نا کہ کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اور اسی تصور کو کہ حاضر آتا ہوں نا کس طرح مولانا حسن رضا خان صاحب نے پیش کیا ہے، فرما کونین بنائے گئے سرکار کی خلق. اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں فصاحت اور اس کو کہتے ہیں اردو دانی. میں تو کہتا ہوں اس شعر پر غالب بھی چکرا جاتا کہ لفظ کو کس طرح گھمایا ہے. دیکھیے آپ نے فرما کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنائے گئے. تو یہ فصاحت آپ دیکھیے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو یہ ہے کہ وہ مالک و مختار، یہ خود لکھتے ہیں کہ اس بات میں. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اہم نقطہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جناتوں پر، ہواؤں پر، ان تمام چیزوں پر حکومت دی گئی. ٹھیک ہے، اور ہواؤں کا کوئی تذکرہ کبھی احاد دلائل واضح میں سید عالم کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آتا، تو لہذا اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ اختیارات انہیں ملے حضور کا نہیں ملے. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول ہے، یہ اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ حضور کے سامنے ایک مقتدی اور امتی کے ہے، اور یقیناً جو مقتدی اور جو امتی ہوتا ہے تو نبی کا رتبہ اور مقام اس سے زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، حضور کو یہ اختیارات دیے گئے لیکن حضور نے اس کو استعمال نہیں کیے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کر لی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مروت فرمائی، ان کے لیے درگزری فرمائی. لیکن حدیث سے پاک موجود ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اور کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری خلق کے نبی ہیں تو اس میں ہوا بھی آتی ہے، جنات بھی آتے ہیں، چرند بھی آتے ہیں، جمادات بھی آتے ہیں، سب بھی آتے ہیں. اور وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بخاری جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ حدیث نمبر 1553 پر امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا قال فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزوں پر تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی نبی میرے ہمسر نہیں ہے. فرمایا پہلی چیز تو یہ کہ اوتی تو جواب الکلم، اللہ نے مجھے جواب الکلم عطا فرمایا کہ میں برسہ برس کی باتوں کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا وہ نصرت بالروب، اللہ رب العالمین نے میری کفار کے مقابلے پر بڑی روب اور دبدبے کے ساتھ مدد فرمائی. فرما وہ احلت للغنائم، مال غنیمت کو اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے. وہ جعلت للارض مسجدا طہورا، اللہ رب العالمین نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی تیمم بنا دیا ہے کہ ہر مٹی سے میری امت تیمم کر سکتی ہے. اور پھر فرمایا وہ ارسلت للخلق کافا، وہ ختم بن نبیون، اور حضور فرماتے کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی اور ساری خلق کے لیے مجھے رسول بنایا گیا ہے. اس حدیث پاک سے، جامع ترمذی اور مسلم شریف کی حدیث پاک سے، یہ مضمون بالکل واضح ہو گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلق کے لیے رسول ہے. تو جب ساری خلق کے لیے رسول ہیں تو پھر ہواؤں کے لیے بھی رسول ہیں، جناتوں کے بھی رسول ہیں، ہر شے کے لیے آپ رسول ہیں. آگے مزید حوالے آ رہے ہیں. تو اس میں حضرت سلیمان بھی آ گئے اور ہوائی بھی آ گئی. یہ تو عمومی دلیل تھی، اب خصوصی دلیل کی طرف میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں. سنیے، کیونکہ جنات بھی مخلوق ہیں، مخلوق میں شامل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہے، تو حضور کا تصرف ان کے اوپر ہے. لیکن خصوصی دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ صحیح بخاری شریف سے ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب ایک بہت بڑا جن، حضور نے ارشاد فرمایا گزشتہ شب ایک بہت بڑا جن مجھ پر حملہ آور ہونا چاہ رہا تھا تاکہ وہ میری نماز سے مجھے ہٹا دے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات پر قادر کر دیا ہے اور مالک کر دیا ہے. سو میں نے ارادہ کر لیا اس بات کا کہ میں اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں، مسجد کے ستون سے اسے باندھ دوں. حتیٰ کہ تمہارے بچے اور تم اٹھو تو صبح اس کو دیکھ سکو. باندھو. پھر فرمایا کہ نہیں, لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی. یہ بخاری شریف ہے. مجھے میرے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ جو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو مجھ سے علاوہ کسی کو نہ دی گئی ہو, لہذا میں نے پھر اس چیز کو استعمال نہ کیا, میں نے چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنات کو جو چھوڑا اور تمام چیزوں کی جو وضاحت کی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے کی ہے. تو اس حدیث نے اس خصوصی دلیل کو بھی واضح کر دیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امور پر مکمل تصرفات عطا کیے گئے ہیں. اب تھوڑی سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آگے کی طرف چلنا چاہوں گا, اور خاص مضمون یہاں پر جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, چند دلائل اس کے اندر موجود بھی ہیں لیکن میں اسے کنارہ کش ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ قرآن کریم کی وہ آیات جس سے علم غیب کی نفی نکالی جاتی ہے کہ نبی آپ کہیے کہ اگر میں علم غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, تو اس کے سارے جوابات ان ناطے میں کل کوثر ہی بن رہے ہیں. اس لیے کہ حضور نے خیر کثیر جمع کر لیا ہے اس کے مطلب آپ کے پاس علم غیب ہے. اور میں نے آپ کے سامنے وہ چیز پیش کر دی تھی کہ وجود شرط وجود جزا کی دلیل ہے اور انتفاع شرط انتفاع جزا کی دلیل ہے. یعنی حضور کہا گیا کہ محبوب اور لو کے ذریعے شرط لائی گئی, اگر میں علم غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر خیر کیونکہ انتفاع جزا جب جزا اٹھے گی تو شرط بھی اٹھ جائے گی, تو اگر میں نے خیر کثیر جمع کر لیا تو علم غیب میں نے حاصل کر لیا, تو خیر کثیر تو خود ان آتے نقل کوثر کے تحت آ چکی ہے اور ان تمام چیزوں کے اندر داخل ہو چکی ہے. اور خیر پھر حضور کے لیے کیسے نہیں, اگر میں خیر جمع کر لیتا تو علم غیب حاصل کر لیتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے, فرما اجود بالخیر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیر میں سب سے زیادہ سخی تھے. تو صحابہ نے خیر کی نسبت حضور کی طرف کی ہے, اور فرمایا من ریح المرسلا, جس طرح سلامتی حوالی ہوا لوگوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے چلتی ہے, اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ نرم تھے خیر کے اندر. اور قرآن کریم کی بھی آیت ہے, یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ خیر جمع کر لے تو علم غیب آ جائے گا, تو سورہ سواد کے اندر موجود ہے وہ کل من اخیار وہ کل من الاخیار, کہ جتنے نبی ہوتے ہیں وہ سارے اخیار ہوتے ہیں سارے خیر ہوتے ہیں. تو دلیل بنتی ہے کہ جب سارے اخیار ہوئے تو سب کو علم غیب ہوا, سارے اخیار ہوئے تو سب کو علم غیب ہوا. اب آئیے جس طرح کہ میں نے بحث کو وہاں سے شروع کیا تھا, اب اہم مرحلے میں ہم اس بحث کو لے جاتے ہیں اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ نادر اور معلوماتی سبجیکٹ کو یہاں پر موضوع کو شروع کرنا چاہتے ہیں جو شاید آپ نے کم سنا ہو یا نہ ذکر کیا ہو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ موصوف کو حذف اس لیے کیا گیا تاکہ حضور کی عطا کی کثرت کا اظہار ہو جائے, ایک بات. دوسرا یہ کہ اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ خیر کثیر ہے, حضرت امام صحابی نے اس کے 16 معنی لیے, حضرت صاحب بحر المحیط نے 26 معنی لیے ہیں. یہاں پر ابن تیمیہ کی کتاب کا حوالہ میں مزید پیش کرنا چاہتا ہوں. ابن تیمیہ نے گستاخ رسول کی سزا پر ایک کتاب لکھی ہے الصارم المسلول, جس کو الصارم المسلول بھی پڑھا جاتا ہے. اس میں انہوں نے مقدمہ جب شروع کیا ہے تو مقدمہ شروع کرتے ہوئے بہت بڑی ایک صداقت کا اعتراف کیا ہے جو سعودیوں کو سننا چاہیے جو براہ راست مجھے سن رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس حوالے کو دیکھو اور اس کو لے جا کر اپنی لائبریری میں اس کتاب کو اٹھا کر چیک کرو, اگر حوالہ ہو تو میرے آقا کے اختیار کے خلاف بکواس کرنا چھوڑ دو, کیونکہ یہ تمہارے شیخ الاسلام اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں. ابن تیمیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اما بعد فان اللہ ہدانا بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں خطبے کے بعد اما بعد کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, واخرجنا به من الظلمات الى النور واتانا ببرکت رسالته, اور اللہ رب العالمین نے آپ کی رسالت کی برکت سے ہمیں ظلمتوں سے اور اندھیروں سے دور کیا اور نور کے قریب لایا, وہ آتانا برکت رسالتی ہی, اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں آپ کی رسالت کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی. آج اگر آپ روزہ رسول پر جا کر کسی لال رومال والے کو یہ کہہ دیں صرف کہ مجھے امام تو حضور کی برکت سے ملا ہے, تو وہ کالا پیلا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ تم 300 ریال کے لیے ڈیوٹی دیتے ہو, اپنے ابا کو تو پڑھو, اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ عقیدہ شرک نہیں ہے, یہ عین توحید ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے. میں نے کہا بریلویوں کا عقیدہ وہی ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے, یہ تو تمہارے گھر کی کتاب لکھ رہی ہے. اور ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ جناب آتا نے بھی برکت رسالتی ہی, اور ہمیں جو یہ فیض ہدایت کا جو ملا ہے اور ہم کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ سارا کے سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی برکت ہے. اور آگے بڑا پیارا جملہ لکھا ذرا غور کیجیے, وہ کہتے ہیں وَيَمُنُّ سفارت و خیر دنیا و آخرہ، اور آپ کے مرتبہ سفارت جو اللہ اور بندوں کے درمیان جو مرتبہ سفارت ہے، کہ سفارت کا منصب کیا ہوتا ہے کہ یہاں کی بات وہاں کرنا، وہاں کی بات یہاں کرنا، یہ منصب سفارت ہے نا، نبوت کا ایک معنی ہے، اس پر ایک تفصیلی تقریر بھی میں نے کی ہے، اسی کو وہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيَمُنُّ سِفَارَتُ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور آپ کی سفارت کے فیض نے دنیا و آخرت کی ساری خیر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ حضور کی سفارت اور حضور کی نبوت کی وجہ سے خیر دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کی جو بھلائی ملی ہے، وَيَمُنُّ، یہ حضور کا ہم پر احسان ہے کہ آپ کی سفارت اور آپ کی نبوت کی برکت سے ملی ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ یہیں پر کلیئر ہو جاتا ہے جس پر بنیاد رکھ کے ساری امت کو شرک بنایا جاتا ہے، مشرک کیا جاتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ نے اس بات کو گویا واضح طور پر لکھا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ایک حدیث کو دخل دیا ہے، وہ بڑی مشہور اور معروف حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک اللہ رب العالمین مجھے عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، تو جس کو جو ملا خیر دنیا و آخرت کا، دنیا کی خیر اور دنیا آخرت کی خیر جس کو جو بھی ملی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے فیض سے تقسیم فرماتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اس حدیث پاک کی تھوڑی تشریح کر دوں آپ کے سامنے، ان نمانا قاسم اللہ یوتی، یہ بنیادی چیز ہے، وہ ام سائلہ فلا تنہر، محبوب جب لوگ آپ سے مانگے تو انہیں دھتکارے نہ، کیوں؟ اس لیے کہ بانٹنے والے آپ ہیں، اس لیے کہ بانٹنے والے آپ ہیں۔ اب میں ان نمانا قاسم اللہ یوتی کی ذرا تخریج کرتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا سنیے یہ حدیث پاک، ان نمانا قاسم اللہ یوتی، اس کے بارے میں سب سے پہلے میں حدیث پاک بخاری شریف کے پڑھنا چاہتا ہوں اور مسلم شریف سے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6196، مسلم شریف میں 2133، ان دونوں جگہ پر الفاظ موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سمو بی اسمی ولا تکنو بی کنیتی، فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت کو استعمال نہ کرو، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، سمو بی اسمی، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، جو حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، فرمایا یہ میری کنیت ہے، میری کنیت پر کنیت نہیں رکھ سکتے تم، حضور نے ارشاد فرمایا، اور نہ لیکن میرے نام پر تم نام رکھو، احمد رکھو، محمد رکھو، محمود رکھو، حامد رکھو، میرے نام پر نام رکھو۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسَمُ بَيْنَكُمْ، اس لیے کہ میں بانٹنے والا ہوں، اقسم بینکم، یہ بالکل الگ الفاظ بخاری کے اندر آئے ہیں، اقسم بینکم، اس لیے کہ تمہارے درمیان تقسیم کرنا میرا منصب ہے۔ اور فاضل بریلوی نے یہی تو لکھا ہے کہ رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے، تو تبلیغیوں تمہیں نہیں پتا تھا تو کسی اہل علم سے پوچھتے، کسی سلام پڑھنے والے کے سما خراشی کر رہے ہو، اس کے کان میں بات ڈال رہے ہو کہ جمعے کے دن تمہارے لوگ سلام پڑھتے ہیں کہ رزق کے قاسم ہو تم، تو میں نے کہا اللہ رزق کا قاسم ہے تو پھر اللہ کو دیتا کون ہے؟ میں نے کہا رزق کا قاسم تو حضور کو فرمایا گیا ہے اور منصب تقسیم حضور کو دیا گیا، اور حضور نے دیکھے کس الفاظ اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ پھر سے سنیے، حضور فرمایا انما انا قاسم، بات مکمل ہو گئی تھی کہ میں بانٹنے والا ہوں، لیکن پھر آگے ذکر فرمایا اقسم بینکم، کیونکہ تم میں تقسیم کرنا میرا منصب ہے۔ تو قاسم کے لفظ کو حضور نے دو دفعہ ذکر کیا، انما انا قاسم اقسم بینکم، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا منصب ہے کہ تمہیں میں تقسیم کروں۔ بخاری مسلم کے حوالے سے میں نے پیش کیا۔ آگے آئیے، ایک اور حدیث پاک میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ شاید آخری تقریر ہو تو میرے پاس جتنی جمع تحقیق میں سب آج جمع کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ بخاری شریف، اب سنیے، امام بخاری نے جو کتاب لکھی نا ادب المفرد، اسی نام سے کتاب صاحب مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ کی بھی اس نام سے کتاب ہے، امام بخاری کی کتاب میں بھی روایت موجود ہے، امام ابن ابی شیبہ کی کتاب میں بھی روایت موجود ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا انما جعلت قاسما، اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں الفاظ بدل گئے، یہاں الفاظ بولیے، وہاں الفاظ سے انما انا قاسم اقسم بینکم، میں بانٹنے والا ہوں اور بانٹنے کا منصب میرے پاس ہے، اور یہاں حضور نے اس کو اور کلیئر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما میں ہی، اور انما کلمہ حصر ہے، انما کیا ہے، اس میں ہی کا معنی آتا ہے، انما جعلت قاسما، مجھے ہی قاسم بنایا گیا۔ بولیے سبحان اللہ، انما جعلت قاسما، مجھے ہی قاسم بنایا گیا ہے، اقسم بینکم، اس لیے کہ تقسیم کرنا میرا منصب ہے۔ بخاری میں بھی الفاظ آئے تقسیم بینکم، یہاں پر بھی آئے انما جعلت قاسما، مجھے بتاؤ جو بانٹتا ہے مانگتے اسی سے ہے نا، بولو، کہتے جی نبی سے کیوں مانگتے ہو، ہم نے کہا جو بانٹے گا اسی سے مانگیں گے، تم ہمیں بانٹ مانگنے سے روک رہے ہو، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، تو ڈھارس تو وہ باندھ رہے ہیں، تسلی تو وہ دے رہے ہیں، پتا تو وہ عطا فرما رہے ہیں کہ ان نمانا قاسم میرا ہی منصب تقسیم کرنے والا ہے، اس لیے رب نے مجھے کہا بابو جب تیرا ہی منصب بانٹنے والا ہے تو ام مسائل فلا تنہر، پھر تو مانگنے والا آئے گا تو اسے دھتکارنا نہیں. اب آئیے تیسری روایت میں اسی موضوع پر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہ مستدرک سے پڑھ رہا ہوں، جامع مستدرک امام بحقی کے استاذ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4383 اس میں حدیث پاک کیا موجود ہے، توجہ فرمائیے. فہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا، ان نجمع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا کہ ان نجمع یکون اسم ہی و کنیتی ہی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور کنیت دونوں کو ہم جمع کریں، یعنی ہم نام بھی حضور کے نام پر رکھیں اور کنیت بھی، یعنی آپ کا نام کیا جی ابو القاسم محمد، فرمائیے جائز نہیں، ایک ساتھ حضور کی کنیت اور نام دونوں استعمال کا یہ جائز نہیں ہے. بعد میں علماء نے اجازت دی ہے، بعد میں حدیث میں اجازت ہے، لیکن میں تقسیم کی بات کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں. صحابی رسول کہتے ہیں جامع مستدرک پہ کہ حضور نے ہمیں منع کیا کہ میرے نام اور میری کنیت کو دونوں کا ایک شراب میں لقب میں استعمال نہ کرو، کہ ابو القاسم محمد یہ نہ کہو. پھر حضور نے آگے شاہ فرمایا قال انا ابو القاسم، حضور فرما میں ابو القاسم ہوں، میں، اور ابو کا لفظ جو آتا ہے نا باپ کے لیے بھی آتا ہے اور اصل کے لیے بھی آتا ہے، تو انا ابو القاسم اصل میں بانٹنے والا ہوں، انا ابو القاسم واللہ یعطی وانا قاسم، پھر دوبارہ ذکر کیا تین دفعہ، یہ تو حدیث اور بڑی خوبصورت ہے، فرما انا ابو القاسم واللہ یعطی انا قاسم، اس میں دیکھیں دو دفعہ ذکر آیا، فرما انا ابو القاسم اصل بانٹنے والا ہی میں ہوں، واللہ یعطی اللہ دینے والا، انا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور پھر چوتھی حدیث اس پر پھر بخاری سے سنیے جو کتاب العلم کے اندر موجود ہے، عشق کی بات ہو تو دلیلیں بہت ہیں، دلیلیں پھر ہم تمہاری کتابوں سے بھی نکالتے ہیں پیارو، تمہیں صرف قیامت آ رہی ہے، یہ علامت کبرا ہے، یہ تاریخ جمیل ہے، میں نے کہا یہ بھی تو حدیث پڑھو نا، یہ بھی تو علامت قیامت میں سے ہے کہ لوگ حضور کے اختیار کا انکار کریں گے، حضور کی عظمت کا انکار کریں گے، یہ تم کبھی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ سب سے بڑا تمہارا ہی چہرہ بھیانک سامنے آئے گا. علامت کبرا ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن سب سے بڑی علامت کبرا یہ کہ حضور کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے میں نے یہ حدیث سے بات آپ کے سامنے پڑھی، اور حضرت امیر معاویہ کہتے کہ میں نے خود سنا حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم اللہ یوتی، کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں، اور اللہ، بولی اللہ، بہت ٹھنڈے ہو تم، اللہ انما انا قاسم واللہ یوتی، اتنے حوالے تم پڑھ نہیں سکتے تھے جتنا میں سنا رہا ہوں تمہیں، تو عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب آئیے اسی میں بات تمہیں آگے بڑھا رہا ہوں، یہ ہم محبت میں بیٹھے ہیں اس لیے دوسرے سے ایسی بات کر سکتے ہیں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. اب ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں، یہاں فرمایا گیا انما انا قاسم واللہ یوتی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. اب سوال ہوا کیا تقسیم فرماتے ہیں، اب اس کے دوسرے رخ کو لا رہا ہوں میں حدیث سے، کیا تقسیم فرماتے ہیں، اس کا جواب آیا جو اللہ دیتا ہے. اب سوال ہوا اللہ کیا دیتا ہے، کہ انا آتینا کل کوثر، اللہ کیا دیتا ہے، انا آتینا کل کوثر. اب یہ پورا اختیار پر دلیل آ گئی کہ محبوب آپ تقسیم کرنے والے، سوال ہوا کیا تقسیم کرنے والے، فرما واللہ یوتی جو اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ کیا عطا کرنے والا ہے، انا آتینا کل کوثر، اللہ زمین و آسمان کی ساری بھلائیاں، ہر خیر، ہر تصرف، ہر ذرے ذرے کی بھلائی، ہر ذرے ذرے کی ملکیت آپ کو عطا فرمانے والا ہے. اور یہ فرما کر اللہ نے اذن ہی سے محبوب کو خیر کثیر دے دیا، اور اذن ہی سے خلق کے لیے قاسم بنا دیا. سمجھے آپ، یہ ان آتینا کل کوثر کو ہم نے ان مانا قاسم سے جوڑا ہے. اب آخری بحث اس پہ سنیے، پھر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں حضور نے انا قاسم کہا ہے وہاں یہ بھی فرما انا سید، یہ دوسری حضور کی صفت. تبلیغیوں یہ چھپاتے کیوں، تمہارے ریوڑ میں تاریخ جمیل اس حدیثوں پر تقریر کیوں نہیں کرتا، یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، من گھڑت واقعے سناتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بندے نے کہا جی وہ میں اللہ کے صرف میں تیل ڈالتا یہ کرتا، وہ تو جھوٹی روایتیں. عظمت خدا کی بیان کرنی تو یہ صحیح حدیثیں پڑھو نا، لیکن اس کے لیے میدہ اور نسل اچھی ہونی چاہیے، یہ ہر ایک کے ساتھ یہ بولو نہیں ہو سکتا. اور اگر تو یہ حدیثیں پڑھ بھی لے گا تب بھی پھنسے گا، اس لیے کہ ایسا عقیدہ بیان کرنا تیرے گرو گھنٹالوں نے شرک لکھا ہے، یا تو رسول اللہ کو لے لے یا اپنے مولویوں کو لے لے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم کہیں گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ہم نے مولویوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھا ہی نہیں ہے، اور ہماری گردنیں جس کے آگے جھکی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے، اور جن علماء کے آگے بھی جھکی ہے وہ حب رسول کی وجہ سے جھکی ہے، ہمارے وہ الحمدللہ اگر ادنا لفظ بھی کوئی نکلتا ہے زبان سے تو فوراً اس کی گرفت ہوتی ہے، فوراً اس کی گرفت ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لفظ تم نے کیسے کہہ دیا، یعنی یہ لفظ دیکھیے کہ کملی قلم حضور کے لیے، اب آپ دیکھیے احتیاط دیکھیے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہنے کے لیے اہل سنت میں کملی قلم حضور کے لیے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، یہ تو بڑے بڑے بکواسے کر جاتے ہیں، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ایک ایک لفظ کو تولتا ہے کہ کملی کا لفظ بولا جائے گا کہ نہیں بولا جائے گا، کیونکہ کملی، کیونکہ حضور کے لیے ایسا لفظ بولنا جو کسی لفظ کی تصغیر ہو یعنی اس کا بالکل چھوٹا پہلو ہو تو وہ حضور کے لیے جائز نہیں، علماء میں ایک عرصے تک اس میں بحث ہوتی رہی کہ حضور کے لیے کملی والا کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا، یہ کس لیے؟ یہ عشق کہتا تھا کہ جو لفظ حضور کے لیے جائز نہیں اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، گدڑیا نہیں کہا جا سکتا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن پاک کو جوتیاں نہیں کہا جا سکتا، جو لفظ کو بدلنا ہے اور اس کو تصغیر کی طرف لے کر آنا ہے اور اس کے ہلکے پہلو کو بیان کرنا ہے تو یہ باتیں وہاں بتائی جاتی ہیں جہاں عشق ہوتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا ہے تو یہ تو اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا جی چمار سے زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ، جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی جس کا مختار نہیں ہے، تو معاذ اللہ یہ کلمات لوگوں کو ہضم کیسے ہو جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تبلیغی جماعت کے پیچھے چلنے والے تم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہو عشق رسول کہتے ہو تو تمہارا تمہارا ایمان اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ تم ایسے گندوں کی صحبت میں ایسے گندوں کا نام لینے والے ہو کہ جو ایسے عقیدے رکھتے ہیں؟ اگر تم اس تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے اور اس کے ساتھ دین سمجھنے کے لیے گئے تھے تو تمہارا ایمان تمہیں اس بات کے لیے نہیں کہتا کہ جس کے اندر بدبو پڑی ہو میں اس سے دین سمجھوں؟ کیا اس شاقان رسول نہیں رہے؟ تو دراصل تو خود حضور کا نہیں تھا اس لیے کہ گندوں کے پیچھے چل پڑا، اور جو خود حضور کا ہوتا وہ تحقیق کرتا ہے، بھائی تو کیسی نماز پڑھا رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کس کا مرید ہے، کیا شاگرد ہے، کہاں سے آیا، کیا بیان کیا، وہ تحقیق کرتا ہے اس کی، اس لیے کہ وہ حضور کے لیے حضور کے دربار میں جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے میں صحیح نمائندہ پکڑوں، یہ نہیں کہ ٹوپی پگڑی کے اندر کسی ڈاکو کو پکڑوں جو میرے ایمان کو لوٹ لے، اس لیے وہ تحقیق کر کے نمائندگی کے لیے صحیح نمائندے کو آگے کرتا ہے، سمجھے آپ؟ اب آئیے یہاں پر جو حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، لوگ کہتے ہیں شاہ جی آپ سخت کہتے ہو، میں نے کہا چھوڑ بھائی تیرے مقصد نہیں ہے، نہ تو تیرے سے یہ بات لگ سکتی ہے اور نہ تیرا یہ مزاج ہے نہ تجھے یہ خوبی مل سکتی ہے، تو چھوڑ، لیکن جو دلیل پڑھ رہا ہوں وہ غور کر، صرف جو دلیلیں پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی اقانیت پر اس پر غور کر، عشق رسول پر تحدیث نعمت کے الحمدللہ جو حوالے پیش کر رہا ہوں اس پر غور کر، اور یہ میرا غصہ اور حوالے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، سمجھا؟ جلال میں کہہ دیا، جذبات میں کہہ دیا، میں نے کہا تجھے تو تیرا جب پیسہ ڈوب جائے کہیں کپڑا مارکیٹ پھنس جائے تو تیرے سے بڑا جلال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اسٹاک ذرا نیچے چلی جائے تو تیرے سے زیادہ جلال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اپنے اندر جھانک ذرا اور اپنے اندر جھانک کر دے کہ تیرا غصہ کس کے لیے ہے اور جبکہ غصہ کرنا کس کے لیے چاہیے اور نرمی کرنی کس کے لیے چاہیے، تو اپنا سسٹم درست کرو۔ کہتے جی اخلاق کے خلاف ہے، میں نے کہا حضرت عمر جو پکڑ کر چیر دیتے تھے تو ان کو اخلاق نہیں آتا تھا، تو زیادہ اخلاق والا ہو گیا جو خلق عظیم کی خدمت میں بیٹھ کر جو اخلاق پا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ حضرت عمر سے سوالات کرنے لگا، ٹیڑھے میڑھے سوالات کر رہا تھا، آپ نے اس کو کہا یہ سر سے پگڑی اتار، رومال اٹھا، جب اتارا تو اس کے کچھ بال تھے، کہا چلے جا، کسی نے پوچھا حضور کیوں، کہا یہ گنجا ہوتا تو میں اس کی گردن مارتا، یہ میں نے ٹینگیا نہیں لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، میرا قصور یہ کسی پڑھ کر بتاتا ہوں، ہاں طبیعت ہماری یہ ہے کہ ستی باتیں کر نہیں کرتے، ہم تحقیق کی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ، بنیاد سے بنیاد کو مضبوط کر کے اٹھاتے ہیں، کیونکہ علم علماء کے ساتھ اسی طرح زیبہ ہے۔ تو میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرمایا کر یہ گنجا ہوتا میں اس کی گردن مار دیتا، تو میں نے کہا حضرت عمر کو کہ تم یہاں دوراجی کے چار پانچ سیٹ جا کر سمجھاؤ نا پھر کہ حضور محفل میں کوئی آیا تو اس سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، محفل میں کوئی ایسی آئے تو سیٹ صاحب قارون کا پیسہ نہیں عثمان غنی کا پیسہ جمع کرو، مزاج ایسا بناؤ اور اپنے آپ کو ایسے دنیا داروں سے، دنیا کے کتوں سے دور رکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جس کو اللہ اس کے رسول کی حرمت اور غیرت کے تقاضے ختم کر جائے ایسے بندے کی صحبت کبھی نہ اختیار کرو، ایسے کی صحبت اختیار کرو کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہارا عشق جوان ہو، اور جب عشق جوان ہوتا ہے تو عشق کے تقاضے ہوتے ہیں، غیرت کے تقاضے ہوتے ہیں، قبولیت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب آئیے جو آخر میں حدیث پڑھ رہا تھا، انما انا قاسم واللہ یوتی میں بانٹنے والا ہوں. کیا جو اللہ دیتا ہے, کیا دیتا ہے؟ ان آتینا کل کوثر. اب ایک الفاظ خاص حضور نے اپنے لیے, جہاں انا قاسم کہا ہے حضور نے, وہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ اور ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے انا سید. کیا ہے انا سید؟ سید کہتے ہیں کس کو؟ پہلے میں اس کا معنی آپ کو بتا دوں اور پھر آگے تخریج کر کے آپ کو بتاؤں گا. جس طرح میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اس طرح اور بھی بتاتا ہوں کہ یہ اور کہاں کہاں پر آیا ہے سید کا معنی. سید کل یہ حضور کی ذات ہے. کوئی اپنے پیر کے آگے لکھے تو سخت ناجائز ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ سید کل کا لفظ یہ حضور کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ابن قیم نے بھی لکھا, اس نے کہا جی سید مطلق ذات مصطفیٰ ہے, کیونکہ کوئی لوگ سید کو سمجھتے ہیں نہیں اس لیے سید کل کہہ دیتے. کسی کو چھوٹی موٹی سند تو کسی کو نہیں دی جاتی نا, ڈائریکٹ دے دی جاتی. تو سید مطلق اور سید کل یہ حضور کی خصوصیات ہے. اور بعض معجزات ایسے ہیں جو حضور کی خصوصیات میں سے ہیں, جو حضور نے اپنے صحابی کو دیا کوئی پیر اپنے مرید کو نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ حد بندی ہوتی ہے, کچھ درجہ بندی ہوتی ہے کہ جس سے وہ نظریہ پھینکا نہ پڑے. اس لیے علماء نے لکھا یہاں پر کہ سید کل کلف اور سید مطلق جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اب اتنا زور کیوں دیا آپ نے؟ تو اب اس پہ سنیے پہلی بات کہ سید کہتے کس کو ہیں. سید کسی جماعت کے ایسے سردار کو کہتے ہیں, ایک عمومی معنی ہے اس کا. سید کسی جماعت کے ایسے سردار کو کہتے ہیں جو اپنی جماعت کی مشکلات, مصائب اور ان کی پیچیدگی معاملات کو وہ حل کر دے. اس کو کہتے ہیں سید. وہ بھی کہتے ہیں نبی سے مانگتے کیوں ہیں حضور؟ میں نے کہا جی حضور نے کام سید ہے. میں نے کہا تمہیں کوئی سید ملا ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تمہیں حضور کا سید ہونا یاد رہتا تو تم حضور سے کہتے بھر دے جھولی میری یا محمد. تم تو کہتے یا ریال المدد, یا لال رومال المدد, یا امریکہ المدد. اور حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں ساری عالم آدم. اور حضور نے یہ نہیں, حضور نے اپنے لیے صرف سید نہیں, سید اس کو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جو جماعت کا ایسا بڑا ہو جو اپنی ساری قوم کے ساری مشکلات, ابھی پڑھ رہا ہوں اس پر حوالہ میں, سارے مسائل ساری پریشانیاں, میرے لفظ سمجھ رہے ہیں آپ, کہ ساری پریشانیاں جس قسم کی ہو ظاہری بات نہیں, ساری مشکلات ظاہری بات نہیں, ساری مصیبتیں ظاہری بات نہیں, جو جس کے پاس لے جائے اور رکھے اور وہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دے, ان کی مشکلوں کو دور کر دے, تو وہ سید ہے. اس لیے حضور نے اپنے آپ کو سید ولد آدم بھی کہا, سید الناس بھی کہا, سید العالمین بھی کہا. یہ سارے الفاظ حضور کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو اب آپ ذرا اس کو دیکھیے کہ سید ولد آدم یوم القیامت, کہ آدم کی ساری اولاد کی ساری ظاہری مشکلیں, ساری باطنی مشکلیں, بولو سبحان اللہ, ساری ظاہری مشکلیں, ساری باطنی مشکلیں, سارے ظاہری پیچیدگیاں, ساری باطنی پیچیدگیاں, ساری ظاہری مصیبتیں اور جتنی پریشانیاں ہیں, فرما انا سید ولد آدم یوم القیامت, اللہ نے مجھے آدم اور آدم کی ساری اولاد کو مشکل کشائی کا یہ منصب عطا فرمایا. تبلیغیوں آپ بولو, اب حضور سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ ذاکر نائک اب تو بتا, تو کہتا حضور سے نہیں مانگنا چاہیے, وہ جاہل تو انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کرتا ہے, کم سے کم حدیث پڑھ لیتا, یا تو ایسا ہوتا کہ انگریز ہو کر تو انجیل پر ایمان لے آتا, ان کا ہو جاتا, تو نے انگریزی کو دین سمجھا جبکہ عربی میں ساری احادیث موجود تھی کہ انا سید مجھ سے مانگو. عربی میں قرآن تھا فلا تنہر, مجھ سے مانگو, اور حبیب نے تجھ سے مانگے اسے دھتکارنا نہیں. احادیث بخاری میں موجود تھی, انما انا قاسم اللہ یوتی, میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے. نیٹ پر ایک کلپ آیا ہے اس کا, سعودی ایک شیخ ہے, اس کی پیشانی چوم رہا ہے وہ, کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یوں لگے جیسے گڈا جو ہے وہ اونٹ سے اونٹ کو چوم رہا ہو. تو اب آپ سمجھے کہ وہ کیسا ہوگا, وہ آپ کلپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے واہ واہ, جسے حضور کا نام چومنا نہ آیا وہ دیکھو کیسا ذلیل ہو رہا ہے, کیسا ذلیل ہو رہا ہے, جس نے پوری زندگی حضور کے نام کو شرک کہا. اور ذاکر نائک کی شہدائی کو کہوں گا چلو ذرا اس کو دیکھو تم اور اس کو ذرا محسوس کرو, جن کے لیے حضور کا نام چومنا شرک رہا ان کے لیے کیا معاملات رہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ کہتے حضور سے مانگنا جائز نہیں, میرے پاس یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں,
ورنہ میں پوری رات بیٹھ کر اتنے حوالے بتا سکتا ہوں احادیث سے کہ حضور نے فرمایا میں ہی دوں گا، مجھے سے مانگو. میں نے انما قاسم ان کو آپ کے تھکن کی وجہ سے مختصر کیا ہے، ورنہ اس میں لمبی بحث تھی، میں صرف حوالوں سے گزر گیا ہوں. اب آئیے اسی کا دوسرا پوشن ہے، انا سید، اور سید کا معنی بھولنا نہیں. یہ الگ بات ہے تم وظیفے کے علاوہ کسی چیز کو یاد نہیں رکھتے، لیکن تھوڑے دلائل بھی شرعی یاد رکھو. نمازوں کے بعد جہاں وظیفہ کرتے ہو نا، تو وہاں یہ بھی رکھو کہ حضور کے علم غیب پر یہ تین آئے تھے، حضور کے حاضر ناظر پر یہ تین آئے تھے، حضور کے عطا پر تین. اس لیے کہ وظیفہ تمہارا کپڑا بکوائے گا، اور اگر تم نے یہ حدیثیں یاد کر کے بیان کی تو تمہاری دنیا سنور جائے گی، سب کی دنیا سنور جائے گی. تو دوسروں کے بنو، تو وظائف کی کتابوں کی طرح ان احادیث کو بھی پڑھو، نرم میٹھی باتوں کی طرح ان حق بات کو بھی سمجھو کہ ترخ اور کرخ کس جگہ پر کہا جاتا ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب سنیے میری بات، انا سید و ولد آدما. سید کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی جماعت کا ایسا سردار ہو کہ جو پوری جماعت کی مشکلات اور مسائل کو دور کرے اور اس کو حل کرے. اور حضور سید الناس بھی ہیں، سید ولد آدم بھی ہیں، اور سید العالمین بھی ہے. ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ لکھتا ہے ولم یعطا نبی ما اعطیہ علیہ السلام. فرمایا کہ یہ لقب کسی نبی کو نہیں دیا گیا، یہ لقب صرف حضور کو دیا گیا. کیسے دیا گیا؟ فرفع اللہ ذکرہ، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وقرنا اسمہ باسمہ، آپ کے نام کو اپنے نام سے جوڑ دیا. سعودیوں مسجد نبوی کے ممبر پر یہ اپنے بزرگ کی کتاب کے یہ بھی تو حوالے پڑھ دیا کرو. حرم کا امام پر عرفات کے میدان کی ساری تقریریں اگر آپ دیکھیں نیٹ پر موجود ہیں. عرفات کے میدان میں وہ اندھا تقریر کرتا ہے، شرک کی تقریر ہوتی، شرک ہو رہا ہے، لوگ پوجا کر رہے ہیں، مزاروں کو پوج رہے ہیں. میں نے نیٹ پر سنا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ 50 لاکھ مسلمان بیٹھے ہیں اور آج یہ تقریر کر رہا ہے. میں کہتا ہوں سیٹو تم حبیبیہ مسجد کی بات کرتے ہو، یہ حرم کے امام کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ تم دنیا کے کتے ہو، تمہارے پیسے رک جائیں گے، تمہاری تجارت رک جائے گی. وہ حج کے دن فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، نیٹ پر سارے خطبے موجود ہیں کہ لوگوں سے کام ہو گیا، کوئی قبر کو پوج رہا ہے، کوئی اس کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے. میں نے کہا نجدیوں کہ عرفات میں یہ حدیث نہیں پڑھی جا سکتی تھی؟ بولو. چلو ابن قیم کے یہی اقوال نہیں پڑھے جا سکتے تھے؟ ابن تیمیہ کی یہی عبارت نہیں پڑھی جا سکتی تھی؟ ہماری باپ نے بات بھی تمہارے گھر کی تھی. اس سے عشق رسول، وہ کہے کہ کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا اس سے حضور کا ادب ظاہر ہو رہا ہے، اور حضور کا ادب اور حضور کی تعظیم جو ہے یہ مسلمانوں کے دلوں کو ملاتی ہے. رومال ٹوپی حرم کی حکومت نہیں ملاتی. حضور کے عشق کی بات کرو، دشمن دوست ہو جائے گا، دشمن دوست ہو جائے گا. عشق رسول کا فروغ ہو، بارگاہ رسالت کے ادب کی بات ہو. آج بھی وہ ذلیل صفت لوگ حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر جالی کو ٹھوکتے ہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، یہ حرکتیں کرتے ہیں. لیکن آج دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی حکومت ہے. میں کہتا ہوں قرآن اٹھا کر دعا کر کے خدا تجھے قیامت میں ان لال رومال والوں کے ساتھ رکھے. اور ہم کہتے ہیں خدا ہمیں ان کے ساتھ رکھے جو حضور کے قبر پر آتے اور حضور کی قبر شریف کی مٹی میں سر ڈال کر بیٹھتے. دنیا والے پوچھتے بھائی تو کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ابو ایوب انصاری ہوں. پیسوں کے کتے بنو گے تو کوئی میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور مصطفیٰ کی گلی کے کتے بن جاؤ گے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی تمہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جب حضور کے ہو جاؤ گے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. اور میری شروع دن سے آپ تقریر سن رہے ہیں، ہمارا ایشو صرف ایک ہے، کیونکہ ریاست ہمارے پاس نہیں. پاکستان کی حکومت ہمارے پاس ہوتی تو پہلے نجلیوں کو میں نہیں پڑھتا. ریاست ہمارے پاس نہیں، ٹھیک ہے، زبان اور قلم ہمارے پاس، اس سے ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. اور کیا ہے جو عشق رسول کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ بیٹھ کر جان ہتھیلی پر لے کر الحمدللہ اپنی زندگی کا حق ادا کر رہے ہیں. خدا کی قسم حکومت سامنے ہوتی تو ہم گستاخوں کو بیچ چوراہے پر لٹکاتے، ان کتابوں کو بیچ چوراہے پر جلاتے اور اس کا بھی حق ادا کر کے دیتے. اس لیے کہ جب زبان اور منصب ہمارے پاس ہے تو یہ ہے اس لیے کہ اس سے قوم کے اندر عشق رسول، ادب رسالت کے ان تعلقی پہلو کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ عشق رسول کو لے کر باہم اخوت کے جذبے سے ہم کنار ہو سکے. اب آئیے یہی بات انہوں نے لکھی، انہوں نے کہا ابن قیم لکھتے وابی ہیں، یہ وابی ہے ابن قیم اور ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. لیکن دیکھیں میں پوری تائید کرتا ہوں اس بات سے، اس لیے کہ شان میں آپ کی بیان کر رہا ہوں. اگر میں متاثر ہوتا ایک طرف ہوتا تو اس کی کتاب کو اٹھا کر پھینک دیتا، لیکن میں نے ابن تیمیہ کے درجنوں حوالے پڑھ دیے، ابن قیم کا حوالہ پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ محبت کہیں سے بھی ملے گی ہم لیں گے.
اور صرف بات فکر کے لیے کہ بھائی یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، جو روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر یا سرکار کا محراب جو ہے نا محراب جہاں حضور نماز پڑھا وہاں ایک ملہ بیٹھا ہوگا یوں، جس کو الحمدللہ دو بات کریں تو علمی طور پر زمین میں گاڑ دیتے ہیں ہم، لیکن وہ صرف حکومت کے چلن پر بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی کچھ کوئی درود شریف کی کوئی کتاب پڑھ رہا وہ ہر ایک کی کتابوں کو لیتا ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا داروں اور خواہ مخواہ پیسوں کی تائید کرنے والوں، تم حق نہیں بول سکتے اس مولوی کا ہاتھ پکڑ کے کہ تمہیں کیا اجازت ہے کہ تم اس کا رسالہ لے رہے ہو؟ سمجھ رہے میری بات؟ سعودیہ میں جو ہوتا ہے سب صحیح ہوتا ہے. میں نے کہا تو یہاں اگر کوئی پڑھ رہا ہو کوئی طرح کے رسالے لے رہے تو کہے گا مسجد میں یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد تو سب تبلیغی ریونڈی اور ان کتوں کو جب یہاں سے بھگاتے ہیں نا باہر یہاں سے نکل، یہاں اللہ اکبر کھڑے ہو کے فتنہ کرتا ہے تو باہر جا کر سیٹوں کو پکڑتے ہیں، سیٹوں کو کہتے ہیں کرو تھے یار یہ تو مسجدوں سے بھگا رہے ہیں ہمیں. ہم نے کہا تمہارا وہاں پر ہے ادھر جاؤ یہ تمہاری نہیں ہے تو یہاں کیوں آتے ہو؟ تو یہاں سے اگر ہم نکالے تو کہتے ہیں مسجد کا حقوق، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو تمہارے باپ لوگوں کے رسالے چھین رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نعتوں کی کتابیں لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے رسالے درود شریف کی کتابیں لے رہے ہوتے ہو، تو تمہاری زبان نہیں چلتی کہ بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا وہ اپنی جیب سے خرید کے لایا ہے؟ مسجد نبوی ہے، سب حضور کی امت کی، پڑھ رہا ہے پڑھنے دے. لیکن یہ دنیا کے کتے بولتے ہیں نہیں تو ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مسجد میں گھسنے ہی نہیں دیتے. جماعت تو کرائی بیٹا، شکر کر میں نہیں تھا، ورنہ تیرے ہواری بھی وہاں پر ہوتے تو بھی وہاں ہوتا. لیکن سیٹو سن لو، یہ اہل سنت کی مسجد ہے، یہاں کوئی تیو تبلیغی ریونڈی مددی جماعت اسلامی آئے گا پیچھے کھڑا ہوگا ہمارے جوتوں کے نیچے کھڑا ہوگا نماز پڑھے گا ادھر دور، اور اگر اپنی جماعت کرائے گا تو اسی جگہ پر قبر بنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے بھی حق ہے، تمہیں مسجد نبوی میں نظر نہیں آتا؟ ایک مسلمان میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ درود شریف کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے لے لیا چھین لیا، انداز بھی ایسا جیسا لیاری کے گنڈے موبائل نہ چھینے، انداز بھی ایسا ذلیلوں جیسا چھین لیا جاتا ہے جو ایک گندا آدمی کسی کے ساتھ یہ نہ کرے. لیکن قریب میں وہی کتا شیر جو مسجد حبیبیہ میں ہم کو ادب سکھا رہا تھا، وہ قریب میں بیٹھا ہوگا کچھ نہیں کہے گا کیونکہ اس کتے کو ڈر ہے کہ جدہ میں میرا کاروبار ہے. لیکن سنو سیٹوں، پیسہ تو فائشہ کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن جو نسب ہے نا یہ تمہیں نہیں مل سکتا، یہ عشق تمہیں نہیں مل سکتا. وہ تو چار دن گھنگرو باندھ کر کوئی ناچ بھی لے تو پیسہ اس پر بھی نشاور ہو جاتا ہے. تیلیوں سیٹ والوں تمہارے سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ متاثر بندہ عشق رسول سے ہوتا ہے جو خدا کا خاص عطیہ ہوتا ہے. سیٹ تو کتا بھی کما، پیسہ تو کتا بھی کما لیتا ہے، ہندو بھی کما لیتا ہے، سکھ بھی کما لیتا ہے، بازاری عورت بھی کما لیتی ہے. پیسہ کیا ہے؟ اصل دولت کیا ہے؟ عشق رسول ہے. کیا ہے بولیے؟ سیٹوں کو جوتی کی نوک پر رکھو اور اس سیٹ کی تعظیم کرو کہ جس کے دل میں عشق رسول ہو. نکلو ان تیلیوں کے زوم سے، نکلو ان پاک کولا والوں کے زوم سے نکلو. یہ جو تمہارے باپ دادا نے تم کو سمجھانا سیٹ کے آگے نہیں بولنا، آپ بولنا نہیں عاشق رسول کے آگے نہیں بولنا. یہ عادت پیدا کرو اپنے اندر، اور الحمدللہ نوجوان تو تیار ہیں، وہ دوسرے جا رہے ہیں، نوجوان تیار ہیں انشاءاللہ، تیار ہیں نا، یہی دور ہے جی کہ نوجوان انشاءاللہ اس علاقے کو آباد کریں گے. تو تیار رہو اس چیز کے لیے، کہنا سیٹ نہیں، سیٹ اگر عاشق رسول ہے اس کے ہاتھ بھی چومیں گے ہم، اس کو ادب سے اپنی نشست پر بھی بٹھائیں گے. اس لیے کہ تعظیم اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اس کا جو تعلق حضور سے نا اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سیٹوں کا بھوت سر سے اتارو، یہ شاید ہمارے لیے آخری رمضان ہو لیکن اتارو، اور مرو تو صرف حضور کی محبت میں اور حضور کے ناراضگی کے ڈر میں مرو. سمجھ رہے ہو؟ سیٹ ہو نا حق بات کرے، سیٹ سب سے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے، اور عاشق ڈرتا نہیں ہے. سیٹ ڈرپوک اس لیے ہوتا ہے اس کی لومیں لگی ہوتی ہے، اس کے پیسے لگے ہوتے ہیں، اس کے ٹارگٹ کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم بولتے ہیں اور تنہا گلی سے نکلتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی اس کام کے لیے. تو دنیا کے کتے نہ بنو، عاشق رسول بنو. اللہ مجھے بھی ایسا بنائے اور آپ کو بھی ایسا بنائے. اب آئیے سوالے کی طرف، میں آپ کی خدمت میں آخر عرض کرتا ہوں، چند منٹوں کی گفتگو اور بات ختم کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ یہ وصیت کوئی میری نہیں، میں کوئی پارسا نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ممبروں کی وراثت رہی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ حضرت عثمان غنی کی تعظیم ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا، اس لیے کرتے کہ اصلاً وہ عاشق رسول تھے، اور وہ پیسہ قابل قدر ہے جو حضور کی محبت سے آئے تھے، جو حضور کے حلال بتائے ہوئے طریقے کے تحت آئے، بتائے ہوئے طریقے کے تحت آئے. ورنہ تو آپ چھوڑیے، اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے
تو امام صاحب کی داڑھی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے سٹوری کو لاؤ جو سٹا کرکٹ پر لگا تو اس پر نماز پڑھا بھی ہو مسجد میں، اس لیے کہ تو بہت بڑا سیٹ ہے، کسی تیلی کو پکڑ کے لاؤ بولے انہوں نے کہا میں نے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا ہے، بس ایسی کھڑے ہو جا تو ایسی نماز پڑھا دے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ تو مذہب مقدم ہے، بولو کیا ہے دین میں؟ بولو مذہب مقدم ہے، کیا مقدم ہے؟ ہاں اس کو ہمیشہ آگے رکھو، اور جو امیر آدمی جو صاحب، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ عاشق رسولوں کو مال کی فراوانی دے، کیونکہ مال ہی کے ذریعے دین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ بد عقید اپنے مال کے ذریعے تمہیں زیر کرتا ہے، اللہ تمہاری ایک نہیں ہزاروں فیکٹریاں کرے، اللہ تمہیں کروڑوں خربوں کا بینک بیلنس عطا فرمائے، اس لیے کہ تم عاشق رسول ہو اور تمہارا پیسہ دین مصطفیٰ کے فروغ کے لیے جائے گا، اس کے رسول کے فروغ کے لیے جائے گا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ شیڈوں کے خلاف بولتے ہیں، میں نے کہا تمہاری بات یہ کہ تم اپنے مطلب کی بات پوری سنتے ہو اور جو دین کے مطلب کی بات ہے وہ آدھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری چڑ اور ہماری نفرت جو ہے وہ دنیا دار اس کے لیے کہ جس کے دل میں حضور کا احترام نہیں ہے۔ اب آئیے چند حوالے میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سید و ولد آدم یوم القیامت، سید اس کو کہتے ہیں جو اپنے قوم کی مشکل کشائی کرے اور مسائل کو دور کرے۔ میں چند حوالے پڑھتا ہوں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2287 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس میں الفاظ جو خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں وہ ہیں انا سید و ولد آدم یوم القیامت بلا فخر، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم اولاد کا سردار ہوں اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ یہی حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسلم بھی عالم میں بھی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے جس میں سید الناس کے لفظ ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 3340 پر عبادت موجود، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1904، حدیث کے الفاظ انا سید الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب اس کو ملا کر دیکھیں، فرمائے ساری خدائی کا میں ہی سردار ہوں، ساری خدائی کا میں ہی مشکل کشا ہوں، ساری خدائی کا میں ہی داتا ہوں، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سارے انسانوں کا سردار ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ قاضی یاد رحمت اللہ علیہ نے سید کا ایک بڑا پیارا معنی لکھا ہے، ذرا اس کو آپ سن لیجئے، اور اس سے پہلے میں اس کو لغت سے تھوڑا حل کرتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی نے لغت کے اندر اس کا بڑا پیارا معنی کیا سید کا، فرماتے ہیں السید المتولی، سید کا معنی مالک کے ہے، سبحان اللہ، سید کا معنی مالک ہے، ای الجماعت ای الجماعۃ الکثیرۃ وینسب الی ذلک، یعنی وہ ایسی سواد آدم اور مکمل جماعت کا مالک اور سید ہے جس کے پاس جماعت منسوب ہوتی ہے، جس کی طرف جماعت آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ویقال ساد القوم یصبدہم، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے قوم کی سیادت کی، اس کا مطلب کہ اس نے اپنی ساری قوم سے مشکل دور کر کے ان کی تربیت کی۔ یہ لغت کے اندر ہے۔ حدیث کے ائمہ حدیث نے سید کا جو معنی کیا وہ یہ ہے جو امام نبوی نے بھی لکھا ہے مسلم کسی شرح کے تحت، قاضی اعظم نے بھی لکھا ہے، وہابی علیہ حدیثوں کا بہت بڑا مولوی شمس الحق حیدرآبادی، اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، اس میں بھی یہ ترجمہ موجود ہے۔ علامہ طیبی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو مشکات کی شرح میں لکھا ہے، علامہ علی قاری نے بھی اس کو مشکات کی شرح ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ سید کا معنی لکھتے ہیں السید، سید وہ ہے الذی یفوق قومہ فی الخیر، جو اپنی قوم میں خیر اور بہتری میں سب سے بلند ہو، اور وہ کہتے ہیں الذی یفزح الیہ القوم فی النوائب والشدائد، جس کے پاس قوم اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں فی النوائب والشدائد اپنی مشکلیں لے کے جائے، فیقوم بامورہم، اور وہ اس وقت ان کی مشکل کشائی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ سید کا معنی ویدفعوها عنہم، اور تمام مشکلیں اپنی قوم اور ملت کی جو ہے اس کو ختم کر کے ان کی مشکل کشائی کرے، یہ ہے سید کا معنی۔ اب مجھے بتائیے حضور مشکل کشا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور مشکل کشا ہوئے، بالکل ہوئے، اس لیے کہ سید الناس جو حضور نے شاہ فرمایا۔ اور ایک روایت میں آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ جو چند حوالے میں نے پیش کیے اس سے ثابت ہوا کہ حضور سید وہ ہے، یعنی سید کے معنی میں کہ سید وہ ہے جو فضائل اور کمال میں اپنی قوم سے اعلیٰ ہو، ایک بات، سید وہ ہے جو خصائل حمیدہ اور اخلاق میں اپنی قوم سے اعلیٰ ہو، سید وہ ہے جو ہر خیر میں اپنی قوم سے اعلیٰ ہو، سید وہ ہے جو قوم کی تربیت کرے اور قوم کو اس کی اطاعت واجب ہو، سید وہ ہے جس کی طرف قوم اپنی مشکلیں لے کر رجوع کرے،
سید وہ ہے جو اپنی قوم کی حاجت پوری کرے، ان کے مسائل اور معاملات کو ختم کرے. یہ سارے معنی حضور کے لیے اللہ سید ولد آدم یوم القیامہ کے اندر موجود ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو گئی. لہذا نوجوانوں سے میں کہوں گا، یہ جو ادھر ادھر تبلیغی جو آپ کو شرط میں لاتے ہیں، یہ کہنا جائز نہیں ہے. میں نے پورا ریکارڈ آپ کو لکھوا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے. اب جب ضرورت ہو نیٹ پر کلک کریں، اس کو لائیں اور ان کو کہیں نہیں جا اپنے سب سے بڑے گرو کو لاؤ، اس کو بٹھا اور اس کو کہے یہ سن اور یہ سن، اس کا جواب دے. جواب دیتا آپ مسجد حبیبیہ میں پانچ منٹ میں بیٹھ کے بات کر لیتے سب کے سامنے، ٹھیک ہے. لیکن چلو بلو نہیں، جس سے بات کرنا ہماری توہین ہو، لاؤ پھر اپنے سب سے بڑے شیطان کو پھر سامنے، تاکہ ایک دفعہ ہو اور آخری دفعہ ہو، پھر ایک دفعہ ہو اور پھر آخری دفعہ ہو، تاکہ بات مکمل ہو جائے. لیکن ہماری ساری بحث سننے کے بعد، کیونکہ ہم نے اپنا عقیدہ دعویٰ دلیل سب پیش کر دی ہے، اب اس پر اگر کوئی جرا ہے تو آؤ سامنے آ کر بات کرو. پھر ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کروں کہ حضور کے لیے ایک لفظ امام قسطلانی نے اور لکھا ہے کہ سید القوم بھی حضور کے لیے آیا، سید ولد آدم بھی حضور کے لیے آیا، سید الناس بھی حضور کے لیے آیا، سید المرسلین بھی حضور کے لیے آیا. اب سید المرسلین میں بڑا پیارا مانا ہوگا، یعنی نبیوں کو جب مشکل ہو تو حضور کے پاس آئے. نبیوں کو جب مشکل ہو، میں نے اس پر پوری گفتگو کر دی ہے اور حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی میرے قدموں میں آئے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم بھی میرے پاس آئیں گے. تو یہ سید المرسلین، یہ آپ کا لقب ہے. امام قسطلانی نے محائب کے اندر ایک تین لقب اور لکھے، سید القونین، یہ بھی حضور کا لقب پاک ہے. سید الثقلین، یعنی جنات اور انسان تمام خدائی کے آپ سید اور سردار اور مشکل کشا ہیں. اور ایک لفظ آپ کے لیے جو میں آپ کی اس خدمت میں ذکر کیا تھا، وہ تھا سید المرسلین. سید المرسلین، تو یہ چند معنی میں نے آپ کی خدمت پیش کیے ہیں. اب آئیے صحابہ کرام علی مردوان اس کو جس انداز میں لیتے ہیں، وہ درود پاک میں دوبارہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس گفتگو کو میں اختتامی مرحلے کی طرف لے آیا ہوں، اور وہ درود شریف آپ کو پڑھا کر میں اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کہ صحابہ کرام علی مردوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھتے تھے نا، ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا اس کے آگے سید کا اضافہ کرو. کوئی اگر آپ سے پوچھے نا حضور مشکل کشا ہیں، تو آپ کہو حضور سید ہیں اس لیے مشکل کشا ہے. وہ کہے گا سید ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنا وہ چالیس دن تو نے ریوند میں لگایا نا، کہ چالیس منٹ کسی مدرسے میں لگا تو تجھے پہلے سید کا معنی سمجھ لے، سید کا معنی سمجھ لے. وہ کہے گا کیوں؟ کہنا ہم علم والے لوگ ہیں، عاشق رسول ہیں، ہر ایرے غیرے نے تو خیرے سے بات نہیں کرتے. تو نے پوچھا حضور مشکل کشا ہے، میں نے کہا جی حضور سید ہیں سارے عالم کے، سید ہیں سارے عالم کے، اور جو سید ہوتا ہے مشکل کشا ہوتا ہے. وہ کہے گا اس کی دلیل؟ کہا وہ تیرا کام ہے. واب جب تیرے جیسا جاہل آدمی جو سید کا معنی نہیں جانتا، عربی کے با نہیں جانتا، اور وہ چلے جناب جو ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہے اور عقیل کریم ڈیڈی کے گھر پہ تقریر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا وہ جیسا تمہارا ڈیڈی تھا ویسے تم ہو، جاؤ جاؤ ادھر جا کے تقریریں کرو، یہ تمہارے لیے سب کچھ ہے. ورنہ عشق کے لیے بات یہ ساری کافی ہے کہ جو حضور کے مشکل کشا کے لیے بات کرے تو پہلے کہیں کہ حضور قاسم ہے. یہ اختصار ختم کر رہا ہوں گفتگو، حضور ساری بحث کا خلاصہ، حضور قاسم ہے، بانٹنے والے ہیں. کوئی کہے حضور سے مانگتے کیوں ہو؟ کہ حضور قاسم ہے. حضور تو سیب سے جو مانگتا نا کتے کی طرح، جو اس کی فیکٹری کے آگے بھٹک رہا ہوتا ہے تو، تو اس بات کو نہیں سمجھتا. ہم نے کہا ہم کہتے ہیں مانگا اس سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے، مانگا اس سے جاتا ہے جو بانٹتا ہے. ان کے جیب میں کارڈ ہمیشہ اسی کے ہوں گے جو پیسے والا ہوگا، مدینے کی نسبت کبھی نہیں ہوگی. اس لیے تم اس معنی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے. جو مدینے والے سے مانگنا چاہے اس کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں. تو حضور سے مانگنا چاہیے، تو قرآن نے کہا محبوب جو تجھ سے مانگے اسے عطا کر، جھڑک نہیں، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. حضور مشکل کشا ہے اس لیے کہ حضور تمام عالمین کے لیے، سار تمام ناس، تمام اولاد آدم، تمام مرسلین کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید بنا کر بھیجے گئے. اور سید کا معنی ہے مشکل کشا، مل کر کہیں سید کا معنی کیا ہے؟ یہ تو یاد رہے گا، سید کا معنی کیا ہے؟ ہاں، میں جب کل بھی میں لاہور میں تھا اور جب میں رات کو لوٹا تو میرے ساتھ چند ناتخواں تھے، ان کو بھی میں نے یہ کہا، میں نے کہا ناتخوانی کرو بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن یہ چند معنی میں تمہیں بتاتا ہوں، ناک پڑھنے سے پہلے لوگوں کو سمجھایا کرو تاکہ مومن کا چہرہ کھل جائے اور منافق وہیں سے اٹھ کے بھاگے اور تمہارے کلام پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اور میں نے کہا یہ سب کو شکایت کرو کہ حضور سید ہیں اور سید مشکل کشا کو کہتے ہیں. میں نے کہا اتنا پھیلاؤ مل کر کہے میرے ساتھ تین دفعہ حضور سید ہے سید مشکل کشا ہوتا ہے, حضور سید ہے سید مشکل کشا ہوتا ہے, حضور سید ہے سید مشکل کشا ہوتا ہے, حضور تمام اولاد آدم کے سید ہیں, حضور ساری خدائی کے سید ہیں, حضور تمام رسولوں کے سید ہیں, حضور سب کے مشکل کشا ہیں. اب تو نہیں بھولو گے, میں نے گردان بھی کروا دی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے درود پاک پڑھیے. صحابہ کرام علی مردوان جو درود حضور کی شان میں پڑھتے تھے, میرے سامنے اس وقت ابن ماجہ ہے, اسی درود شریف پر ان آتینا کل کوثر کی بحث کو ختم کرتے ہیں. اور یا رسول اللہ آپ کی پاکیزہ اور برکت بارگاہ کے اندر یہ مبارک نذرانہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام حضور کی شان میں پیش کرتے تھے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. میں نے کہا نہیں نہیں, صحابہ اس طرح نہیں کلام کرتے تھے, صحابہ ایسے بے ڈھنگے الفاظ نہیں کہتے تھے. صحابہ ایسے, تمہیں عشق لگا ہی نہیں ہے تم بولی بول رہے ہو, بولی وہ بولے جو اس کو لگا ہو کچھ. محمد کا روزہ. میں نے کہا چپ کر, ابھی دیکھ صحابہ کس طرح پڑھتے ہیں حضور کی شان میں. آپ مل کر پڑھیے گا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز کا درود سکھایا ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت نماز کے لیے بھی ہے کہ یہ درود بھی پڑھا جا سکتا ہے نماز میں درود ابراہیمی کی جگہ پر. درود ابراہیمی کی کئی کیفیتیں, اس میں سے ایک کیفیت یہ بیان کی ہے, اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین. یہ صحابی پڑھ رہا ہے, کہہ رہا نماز میں پڑھو یہ سید المرسلین. معنی کیا ہو, اے اللہ کر دے اپنے درود کو, اپنی رحمت کو, اپنی برکت کو تمام رسولوں کے مشکل کشا پر, و امام المتقین اور تمام متقیوں کے مشکل کشا پر, و خاتم النبیین جن پر نبوت ختم کر دی گئی. وہ کون ہے؟ محمد عبدک و رسولک. آگے لفظ دیکھیں, امام الخیر. جملے دیکھیں آپ ذرا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تیرے عبد خاص ہیں, تیرے رسول خاص ہیں, اور امام الخیر, سارے خیر میں ان کو امامت کا درجہ ملا ہے. ان آتے نقل کر, وقائد الخیر, اور ساری خیر انہی کے نالین سے بڑھتی ہے. ورسول الرحمہ, اللہم بعثہ, اے اللہ انہیں عطا فرما مقام محمود, مقام محمود, تعریف والی کرسی, یغبطہ جس کو سب چاہتے ہیں, سب مانگتے ہیں, اور اس شرف پر سب طلب کرتے ہیں, اور حضور کے لیے غبطہ کرتے ہیں. بہل اولون والآخرون, پہلے بھی انبیاء اور بعد سارے نیک. یہ صحابی نے حضور کی شان میں درود پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں. میں نے کہا تمہیں ریونڈ میں کوئی اور پڑھایا گیا ہو تو تم سمجھو گے. دیکھو میں درود پڑھتا ہوں ایک ہی سانس کے اندر, آپ دیکھیے, اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ, اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ به الاولون والآخرون, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. انا اعطینا کل کوثر, حبیب ہم نے تجھے بے حد و بے حساب عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ کہ محبوب تو اتنا ہے جس کو گن ہی نہیں سکتے, عطا کر دیا, مالک بنا دیا. ہر خیر جو ہمارے دربار سے ملے گی اس کا مالک تجھے بنایا. ابھی نہیں, قرآن ہمیشہ سے ہے, اسی وقت سے بنایا گیا. ہمیشہ تک رہے گا، ہمیشہ کے لیے بنا دیا گیا. اللہ رب العالمین اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تفسیری جملے پیش کیے گئے، حقائق پیش کیے گئے، اور چند ضروری باتیں پیش کی گئی. کرنٹ ایشوز کے حوالے سے بھی چند تلخ باتیں جو نیٹ پر اور گرد و نواح کے اندر گردش کرتی ہے، اس کو الحمدللہ آڑے ہاتھ لے کر جس انداز میں پیش کیا جاتا اس کا بھی مکمل تجزیہ کر دیا گیا ہے. اس میں جو بھی کوتاہیاں غلطی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، ہمیں حضور کے عشق پر زندہ رکھے، حضور کی اطاعت پر زندہ رکھے، اور اسی ہی پر ہمیں اللہ رب العالمین موت عطا فرمائے. اور ہر فضیلت کا مستحق ذات مصطفیٰ ہے، اس کو قلب کی گہرائیوں تک، یقین کی انتہا تک مولا کریم پہنچنے کی توفیق مرحمت فرما. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته. حضرت امام بصری کا عقیدہ دیکھیں نا جناب، لوگ کہتے ہیں انہوں نے سخت کہا. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، فرمائے دنیا و آخرت جو ہے یہ آپ کی سخاوت ہے، سخاوت کا حصہ. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ، حضور آپ کا علم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر، آپ کا علم کیسا ہوگا؟ فرما وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ لوح اور یہ قلم کا جو علم ہے یہ تو آپ کے علم کے دریا کا ایک قطرہ ہے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشانی حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بال تلے دبے ہوئے ہیں قرض سے بگدوشی عطا فرما. مولا کریم اہل ایمان اہل عشاق کے مال میں اضافہ فرما، ان کے مالوں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے کاروباروں کو اور وسعت عطا فرما، ان کے شباب میں، ان کے علم میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. مولا کریم جنہوں نے ریکارڈنگ کے سلسلے میں اور جنہوں نے نیٹ پہ اس کو پہنچانے کے سلسلے میں، ہمارے بچوں نے جو کتابوں میں معاونت کے سلسلے میں، جن حضرات نے اپنے مشورہ خیر کے ذریعے سے، جن حضرات نے اصلاح کے پہلو کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، یا الہ العالمین کوثر کے جام انہیں بھی نصیب فرما. جو حضرات یہاں پر تشریف لائے اپنا قیمتی وقت مولا کریم اس موسم کی ناگفتہ بے حالت کے باوجود یہاں پر تشریف انہوں نے رکھی اور محض تیرے محبوب کی عظمت کو سننے کے لیے، اور مولا کریم دشمنان مصطفیٰ کے لیے کٹھن اور سخت جملوں کو بھی انہوں نے سنا اور قبول کیا، اور شاقان رسول کے لیے خوبصورت اور محبت کے جملے سنے، اس سے محظوظ ہوئے، مولا کریم تمام کو اس کے دارین کی خیرات عطا فرما، دارین کا سکون عطا فرما، کامیابی عطا فرما. مولا کریم بچوں کو ان کا فرمان بردار کر دے، ان کے والدین کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما دے. مولا کریم ان کے لیے تنگ زمین کو کشادہ کر دے، تنگ ماحول کو کشادہ کر دے. مولا کریم مصائب کو کشادگی عطا فرما دے، اور اس میں کشادگی امن کی ہو، سکون کی ہو، راحت کی ہو. مولا کریم جملے جملہ زندگی کے شعبے اور اخروی شعبے کے اندر کامیابی اور ترقی عطا فرما، بالخصوص ہمارے اہل خیر، ہمارے اہل ثروت، جن حضرات میں نیازوں کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، راشن کی تقسیم کے ذریعے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے، لیلت القدر کے اندر اور دیگر چیزوں میں افطاری دے کر، سحریہ کروا کر، غریبوں کو امداد کر کے، بچیوں کے لیے شادی کا اہتمام کر کے، غریبوں کے لیے کپڑوں کا اہتمام کر کے، جو جو خیر کے کام کیے، یا اللہ ان کے تمام خیر کے کاموں کو قبول فرما لے، اور مزید انہیں خیر کا جذبہ عطا فرما دے. مدارس کی خدمت کے لیے، مساجد کی خدمت کے لیے، علماء کی خدمت کے لیے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر مولا کریم حصہ ملایا، ان کو اس کا بہترین بدل یہ قبولیت، اور آگے وقتوں میں اور مال کی فراوانی اور وسعتی اور قلبی کشادگی عطا فرما. مولا کریم جو دعائیں کی ہمیں قبول فرما، ہمیں حق کو حق کہنے کی اور حق کو قبول کرنے کی اور اس کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. باطل کو باطل جان کر، باطل یقین کر کے اس سے دور کرنے کی اور اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم تب علینا قبل الموت وہون علینا شدت الموت وارحنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت یا خالق الحیات والموت. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین یا حنان یا منان یا رب العالمین. مولا کریم لیلۃ القدر کی جملہ شب جو عبادتیں کی گئی، جو نوافل پڑھے گئے، جو استغفار کیے گئے، جو تسبیحات پڑھی گئی، جو تحلیلات پڑھی گئی، جو جو نیک کام کیے گئے، مولا کریم سورہ کوثر کی برکت سے اور اپنے حبیب کا جو تو نے عظیم عطیہ کوثر کی صورت میں عطا فرمایا، اس کے صدقے تمام کے ان کام خیر اور کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔